कैसा है नूर छाया मदनी मुजाकरे में,
कैसा है नूर छाया मदनी मुजाकरे में, कैसा है नूर छाया मदनी मुजाकरे में, हर दिल है जगमगाया मदनी मुजाकरे में।
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन والصلاه والسلام على خاتم النبيين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام عليك يا رسول الله وعلى اليك واصحابك يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف جب کبھی داخل مسجد انہیں سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں نیت دل کے ارادے وہ کہتے ہیں دلی میں نیت کر لیجئے میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی اب معتکف ہو گئے جب تک مسجد میں رہیں گے اعتکاف کا ثواب ملے گا جب مسجد سے باہر نکلیں گے یہ نفل اعتکاف ختم ہوگا یاد رکھیے مسجد میں کھانا پینا سونا سحری افطار آب زمزم شریف پینا دم کیا پانی پینا نیاز کھانا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ اعتکاف کی نیت کی تھی نہیں کی تو اب کر لیں ثواب کے لیے کریں مناسب یہی ہے کھانے پینے کے لیے نہیں بلکہ ثواب کے لیے کریں کھانا پینا فوری ہے اور افطار کا ٹائم آ گیا اور اب یاد آنے پر آپ اعتکاف کی نیت کرنے لگے ہیں پہلے کی نہیں ہے تو اب بے شک کر لیں تاہم مناسب یہ ہے کہ اعتکاف کی نیت اللہ کی رضا کے لیے ثواب کے لیے کریں اور کچھ درود ہو کچھ ذکر و درود کر لیں چاہے تو بارہ بار درود شریف پڑھ لیں اب بے شک افطار وغیرہ کر لیں صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد آپ سوال کیجئے ہر سوال کا جواب وہ بھی بس ثواب یعنی درست دے پاؤں ضروری نہیں بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے کہے پر بلا وجہ اڑتا نہیں بھول ہونے کی صورت میں شکریہ کے ساتھ قبول کرتا پائیں گے پہلے اچھے اچھے نیتیں بھی کر لیجئے اور ہمیشہ کرنی بھی چاہیے کہ جتنی نیتیں اچھی اچھی نیتیں موقع کی مناسبت سے ہوں گی تو وہ ثواب میں اضافہ ہی ہوگا ثواب زیادہ ملے گا تو اگر آپ کی کیفیت ہی بنتی ہو تو میں جو نیتیں کراتا ہوں وہ کر لیجیے ادھر ادھر دیکھنے باتیں کرنے دوسروں کو اشارے کرنے خود کشادہ ہو کر دوسرے کو تنگ ہو کر بیٹھنے پر مجبور کیے بغیر اور دیوار وغیرہ سے ٹیک لگائے بغیر اللہ کریم کی رضا کے لیے توجہ سے دینی باتیں سنوں گا صلو علی الحبیب سن کر بلند آواز سے درود پاک پڑھوں گا مجبوری نہ ہوئی تو آخر تک یعنی صلاۃ والسلام بھی پڑھوں گا اور اس کے بعد ہی اپنی جگہ چھوڑوں گا ختم ہونے کے بعد آگے بڑھ کر اس طرح بھائیوں سے سلام مصافحہ انعت ملانا وغیرہ کروں گا اور حسب موقع ان کو نیکی کی دعوت بھی دوں گا مدنی قافلوں کی نیت کرواؤں گا آئندہ آتے رہنے کی نیت کرواؤں گا وغیرہ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد اچھا یہاں میں نے یہ بھی نیت کروائی ہے کہ دوسروں کو اشارے بھی نہیں کرنے دوسروں کو اشارے کرنے سے بھی بچنا ہے تو مجھے یہ آزمائش ہوتی ہے کہ جیسے کہ میں اب بیٹھا ہوں سب کو نہیں پتا چلتا کیونکہ میں ظاہر ہے کہ لفٹ نہیں کرا سکتا کوئی یوں کرے گا کوئی یوں کرے گا مجھے اشارے سے کوئی کوئی باتیں کرتے ہیں یا کسی نے جیسے کوئی پرچی دی ہو تو پوچھیں گے اب میں اگر یہ جواب دیتا ہوں تو آپ بتائیں میں لائی ہوتا ہوں لاکھوں لوگ مجھے دیکھ رہے ہوتے ہوں میں کروں کیا یار اچھا خصوصی مدنی مذاکرے میں گھرچے لائیو نہیں ہوتے ہم لیکن ظاہر کیمرے تو چل ہی رہے ہوتے تو میں اشارے کرتا رہوں گا سب کو تو وہ تو ان کو تو موج لگ جائے گی دیوانوں کی اچھا پھر میں جب چلتا ہوں, یہ میری مجبوری ہے, دوران مدنی مذاکرہ مجھے تو خیر کہا گیا تھا 20 سے 30 منٹ اٹھ جائے کرو, ایک منٹ چل لیا کرو کم از کم. خیر اب اتنا جلدی جلدی میں نہیں اٹھتا, لیکن پھر بھی دو بار تین بار اٹھ لیتا ہوں مدنی مذاکرے میں. یہ میری مجبوری ہے, علاج کی صورت ہے ایک میرے, یوں سمجھ لو. اور یہ اٹھنا چاہیے, مفید بھی ہے. اب اس عمر میں سب چیزیں اکڑ جاتی ہیں, پٹے جوڑ یہ وہ, تو یک مشت دیر تک گھنٹوں تک بیٹھا رہنا جو ہے نا, یہ سب کچھ جام کرتا ہے. تو یہ مومنٹ مفید, اور یہ سب کے لیے مفید ہوتی ہے, نہیں کہ میرے ہی لیے, سب کے لیے. ایک ہی نشست پر اب یوں بیٹھے رہے ہم دیر تک, اب پین کلر گولیاں بھی تو بنی رہی ہیں نا, بک رہی ہیں نا, تو کسی بھی ایک, یہ میں آپ کے مفید بات بتا رہا ہوں. یعنی تقریباً یہ جو بیٹھتے ہیں نا سائیں بھائی, یہ کھڑے ہوتے ہیں, یہ ڈس بیلنس ہوتے ہیں. تو ڈس بیلنس یعنی ان کا اعتدال نہیں ہوتا, کوئی مطلب کبھی یوں بیٹھے ہیں, کبھی یوں بیٹھے ہیں. اچھا پھر یہ کمر میں بھی گیپ ہے, مجبوریاں, کرسیاں بھی ایسی ہیں. حالانکہ کمر اس طرح ہو, میں اب نے نوٹ کیا ہوگا شاید جو قریب بیٹھتے ہیں کہ میں کھسکتا رہتا ہوں, یہ بالکل کمر سے لگی ہوئی ہونی چاہیے سیدھی. اب یہ جو بیچ میں گیپ آتا ہے نا, یہ دردوں کا باعث ہوتا ہے پھر. تو یہ اچھا کرسی پہ بیٹھے ہیں تو یہ جو ہے نا ہاتھ, یہ یوں کرسی کے ہینڈل پہ ہوں, یہ مفید ہے. جتنا احتیاط کریں نا آگے چل کے آپ کو فائدہ ہوگا, ورنہ میری طرح حال ہوگا. لیکن میرا ذہن تو کچھ نہ کچھ پرانا ہے کافی سالوں سے, لیکن بس وہ توجہ نہیں رہتی ہے, وہ درد نہیں ہوتا تو پھر پرواہ بھی نہیں ہوتی آدمی کا. پھر ایک دم سے جب درد پکڑتا ہے نا تو پھر یہ کہ ہٹ جاؤ, اب میرا کام ہے. میں نے بہت تم کو اشارے کے, تم مانے نہیں, تو اب میں ہوں ازمائش پہ, تو آپ تو نہ آئیں ازمائش پہ. الحمدللہ میں اپنے رب سے راضی ہوں, الحمدللہ. بس میں ہنستا مسکراتا کلمہ پڑھتا ہوا آقا کے جلووں میں دنیا سے چلوں, اور مجھے کوئی گھبراہٹ نہ ہو, بس محبوب کے صدقے میں بس دل ایمان پر جما رہے مطمئن, اور کلمہ نہ بھولوں. یہ دعائیں کریں, اگر ہو سکے تو آمین کہہ دیں, اور میں بھی آپ سب کے حق میں یہی دعا کرتا ہوں, آمین. اللہ ہمیں مرتے وقت کلمہ نصیب کرے, اور مطلب شیطان ہم کو بہکا نہ سکے, رب کے کرم سے ہی ہونا ممکن ہے, ورنہ تو شیطان ماں کے روپ میں, باپ کے روپ میں آ کر, جو فوت شدہ ماں باپ ہوتے ہیں نا جن کے, ماں آئے گی جیسے ایک فوت شدہ ماں, ارے تو جا رہا ہے دنیا سے, یہ آخری وقت آئی, اور بولے گی کہ میں تو مسلمان ہوتے ہوئے دنیا سے گئی, پھنس گئی ہوں مذہب میں. اب پتا چلا کہ فنا مذہب جو ہے نا, عیسائی مذہب یا یہودی مذہب یا ستارہ پرست یا سورج پرست یا جو آگ پوجنے والے, یہ صحیح ہیں, یہ ایک مذہب کا نام لے گی مثال کے طور پر, جو آگ کی پوجا کرتے نا وہ صحیح ہے. مرنے کے بعد پتا چلا اب تو جا رہا تو میں آ گئی ہوں کسی طرح, تو مطلب جلدی جلدی اسلام چھوڑ اور اس کا مذہب اختیار کر لے تاکہ تجھے مرنے کے بعد سکون ملے. اب بتائیے کہ زندگی بھر تو ایمان بچانے کی فکر ہی نہیں تھی, ہوش ہی نہیں تھا یہ کیا ہوتا ہے, اور اب آخری وقت ایمان بچا کر نکلنا کیسا ہے, کتنا دشوار کام ہے. تو اللہ پاک سے ہی ہم ہمیشہ اللہ پاک سے ہی امید رکھیں, اس کی بارگاہ میں التجائیں کریں کہ یا اللہ تو میرا ایمان سلامت رکھنا, مرتے وقت ایمان سلامت رکھنا. یہ جو حساس طبیعت کے ہوتے ہیں نا وہ ایمان کی سلامتی کی بات کرتے ہیں, مجھے بھی تجربہ نا ملنے والے, ایمان کی سلامتی کی دعا کرنا, ایمان سلامت رہے, اللہ پاک بری موت سے بچائے. لیکن اکثر جو ہوتے نا روزی میں برکت ہو جائے, میری نوکری لگ جائے, میرا یہ کام اٹکا ہوا ہے وہ ہو جائے, میں امتحان میں پاس ہو جاؤں, تو یا فلاں بیمار ہے, ٹھیک ہے جو بھی جائز دعاؤں کا کہے آدمی, لیکن حضرت رحمتہ اللہ علیہ جب بزرگوں کے پاس آپ کو موقع ملتا تھا تو دعائیں مغفرت کرواتے تھے کہ یہ مین ہے. ہم جس کو اللہ کا مقبول سمجھے کہ یہ ہماری نمائندگی اللہ کی بارگاہ میں کرے گا, تو اس سے 2% کی بات کیا کرنی تھی یار, تو ہاتھ کا میل ہے پیسے, تو یار اس سے ایمان کی بات کریں, مغفرت کی بات کریں, یہ دعا کریں گے ہماری مغفرت ہو جائے گی تو بیڑا پار ہو جائے گا, ہے نا. یہ سمجھنے کی بات نہیں, اعلی حضرت کے عمل سے میں نے یہ سیکھا ہے الحمدللہ. تو بہرحال یہ کہ وہ بات چلی تھی, وہ مجھے اشارے کرتے, میں نے کہا آج جو میں نے کہا بول دوں آپ کو کیسا نہ کیا کریں. اب میں جب اٹھتا ہوں نا تو میں مطلب نظر بچانا دشوار ہوتا ہے. انسان نظر تو اٹھتی, اب ادھر اٹھی نظر تو ایسا لگتا ہے کہ بعض دیوانے تاک کر بیٹھتے ہیں کہ ادھر نظر اٹھے گی, ادھر تو اٹھتی ہے, ادھر تو جاتی ہے نظر, یہ پورا یہ اینگل سیٹ کرتے ہوں گے اور یہ پھر بیٹھتے ہوں گے. پہلے جب پیچھے میرے بیٹھتے تھے اوپر, غوفیہ حال ہم نے نام رکھا تھا, تو کبھی کبھی نوٹ کیا میں نے کہ اینگل سیٹ کر کے بیٹھتے تھے کہ یہ کیمرے کی رینج میں اسی صورت میں آئیں گے کہ ہم ادھر بیٹھیں گے, تو یہ ادھر بیٹھتے تھے تاکہ بار بار کیمرہ جو ہے نا اپنی نظر ڈالتا رہے. کیا یار, مصطفیٰ کی نظر چاہیے تو بیڑا پار ہو جائے گا, کیمرے کی نظر میں جا کر حب جامع بنے گا کیا اپنا, سمجھنے کی باتیں. خیر اگر کوئی حسن زن کی وجہ سے کسی کی نظر چاہتا ہے تو وہ خیر حرج نہیں ہے. میں ایک بات بولتا ہوں کہ دیوانوں کے دیوانے بالکل دیوانے نہیں ہوتے نا, سمجھ ہوتی ہے ان کو, تو یہ میرے اندازہ لگایا کہ بعضوں کی نشست بالکل فکس ہوتی ہے سیٹ, وہ میں نے اندازہ لگا لگا یار بے اختیار ادھر تو نظر پڑتی ہے ادھر تو پڑتی ہے, تو ہو نہ ہو مطلب اینگل سیٹ آئے گا. چلو اچھی نیت ہے, یہ کیمرہ نہیں ہے نا, کیمرے والی نیت اچھی نہیں ہے. اچھا تو یہ کہ میں جیسے ادھر دیکھوں گا تو ادھر مخصوص دیوانے ہوں گے, اب میں کیا کروں, میں چلوں پھروں تو اب نعت شریف ہو رہی ہے, تھوڑا دل لگتا ہے کہ آدمی سنے, تو اب میں یوں یوں کروں تو ناظرین کیا سوچیں گے اس کو ہو کیا گیا ہے. جواب ریپلائی, اچھا کوئی بولتا ہے دم کرو تو میں چھو کروں اسکرین پر, ناظرین تو چونکے گے نا, اس کو نہیں پتا نا یا کسی دیوانے کی دل جوئی کر رہے ہیں, تو اس لیے میں اس طرح کے مطلب نہ خصوصی میں نہ عمومی مدین مذاکر میں کچھ حرکتیں نہیں کرنی اور سیریس بیٹھا رہنا ہے. اللہ کرے دل میں اتر جائے بات, اور کوئی کرے ایسا بھی تو اس کو جھاڑنا نہیں ہے, سمجھانا تو نر بھی سکے یار, اس دن منع کیا تھا شاید نہیں تھے لگتا ہے, یہ ہوتے ہیں ہوتے ہیں پھر بھی کرتے ہیں, یہ بھی نوٹ کیا ہے, تو رہا نہیں جاتا یا بھول جاتے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
سوشل میڈیا کے ذریعے سوال موصول ہوا ہے امیر السنت, سوال کچھ اس طرح ہے کہ قرآن پاک میں ہے والدین سے اف تک نہ کہو, اور ہم نے علماء کرام سے بھی سنا ہے والدین کے ساتھ کچھ دیر بیٹھ کر وقت گزاریں, تو اسی پر عمل کرتے ہوئے جب ان کے پاس بیٹھا جاتا ہے تو والدین کی بھی علم دین سے دوری کی وجہ سے کسی نہ کسی کی شکایات شروع ہو جاتی ہیں, پھر جب ان کی باتوں کو پازیٹو میں لایا جاتا ہے تو وہ ناراض ہونے لگ جاتے ہیں, تو ایسی صورت میں ہم کیا کریں؟
تو والدین, یہ علماء فرماتے ہیں کہ جب گناہ کریں تب بھی ان کے ساتھ لپٹے رہو, فلم دیکھیں تو ان کے ساتھ آنکھیں ملا کر فلمیں دیکھتے رہو, یہ علماء نے کہا ظاہر ہے کہ جب گناہ شروع کریں گے تو وہ خود والدین ہو یا کوئی عالم ہو یا پیر صاحب ہو کوئی بھی ہو, اگر 100% وہ گناہ شروع کر دیا اس نے, مثلا غیبت شروع کر دی, اب آگے پیچھے ہونا ہی ہے. یہ ماں باپ کے تعلق سے شاید یہی وہ کہنا چاہتے ہوں گے کہ واقعی علم کی کمی کی وجہ سے غیبت تو بہت ہو رہی ہے, کیا عوام کیا خواص بچتے نہیں, ایک دوسرے کی وہ کاٹ ہو رہی ہوتی ہے, بڑاس نکل رہی ہوتی ہے, یہاں تک کہ ماں بیٹی کو نہیں بخشتی, بیٹی ماں کو نہیں چھوڑتی, باپ بیٹے کی دعائی دے رہا ہوتا ہے اور سب ایک دوسرے کے اس پہ لگے ہوتے ہیں, تو اللہ پاک ہم کو توفیق دے, زبان کا قفل مدینہ لگ جائے نا بہت فرق پڑ جائے گا, بہت بہتری آ جائے گی, یہ نہیں لگتا, یہ بس بے لگام ہے اور یہ ناک کی سیدھ میں جا رہی ہے اور مارتی ہٹاتی گراتی پچھاڑتی اکھاڑتی یہ آگے بڑی چلی جاتی ہے, نہ جانے کتنے گناہ لے کر پلٹتی ہے. تو یوں اگر خدا نہ خاصا ماں باپ واقعی غیبت کر رہے ہیں اور آپ کو 100% یہ سمجھ آ رہی ہے یہ ہو غیبت رہی ہے, ظاہر غیبت تو سننا بھی گناہ ہے نا, تو گناہ سے کسی بھی انداز سے سرک جائے اگر ان کو سمجھا نہیں سکتا, تو واقعی اگر ماں باپ ایجڈ ہو نا, بیٹے کا کردار جو ہوتا ہے نا, ابھی چلو ماحول دینی ماحول میں آیا کچھ سمجھ پڑی ہے, لیکن اس سے پہلے کا جو کردار تھا اس کی چھاپ الٹی پڑی ہوتی ہے, یا اب بھی جو ماحول میں دینی ماحول میں آ گئے بعض مسئلے تو اس کو پتہ چل گئے غیبت وغیرہ کے چلو, لیکن دیگر اخلاقی معاملات جو ہے نا یہ بڑے کمزور ہوتے ہیں. اس کی وجہ سے ماں باپ کو بات سمجھ میں نہیں آتی. اب یہ آہستہ آہستہ ہوگا کہ گھر میں بھی بندہ جو ہے نا اپنا ماحول ایسا رکھے کہ ماں باپ آپ سے متاثر ہوں اور آپ کو مسئلے پوچھیں اور آپ بولو کہ میں طالب علم سنت سے معلوم کر کے بتا دوں گا. مفتی نہیں بن جانا, سمجھنا پڑتی ہو تو, لیکن یہ کہ ایسا ہو تو مزہ آئے گا. الحمدللہ میں تہدی سے نعمت کے لیے کہہ رہا ہوں, میری ماں کبھی کبھی مجھ سے پوچھی کہ یہ میرے منہ سے یہ نکل گیا, یہ فلاں بات ہے, یہ کیا ہے, کفر تو نہیں ہے کہیں اس طرح. اور آخری جمعرات کو جس دن میری ماں کی وفات ہوئی, ماں ہوش و حواس میں تھی, بیٹھی بھی تھی, لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ ان کی آخری رات ہے. تو میں نے ماں کے ہاتھ جب چومنے کی کوشش کی نا, نہیں میں تیرے ہاتھ چوموں گی, یا پتہ نہیں خود ہی میرا ہاتھ پکڑ لیا اور چومنے لگی. میں محبت بہت کرتی تھی, میں ان دنوں نور مسجد کا امام تھا, ہمارا یہ ماحول نہیں تھا کہ مولانا بن گیا تو کسی کام کا نہ رہا. یہ اس دور کی بات کر رہا ہوں جب دعوت اسلامی بننی بھی نہیں تھی. اس وقت داڑھی رکھے یا مذہبی راہ اختیار کرے تو ماں باپ بڑا مسئلہ کر دیتے تھے, اب تو بہت فرق پڑ گیا اللہ کی رحمت سے. لیکن الحمدللہ ہمارے گھر کا ماحول یہ نہیں تھا, مجھ سے محبت کی جاتی تھی. تو میری ماں نے یا تو خود ہاتھ پکڑ لیا یا میں نے دوبارہ لیا کہ شاید خود ہی ہاتھ پکڑ لیا. میں گھر میں ماں نماز کے لیے جا رہا ہوں تو ہاتھ پکڑ لیا تو چومنے لگے. میں نے کہا ماں یہ اگر میں تمہارا ہاتھ چوموں گا, میں نے ماں کے ہاتھ چومے, نہیں میں تمہارا چوموں گی. اب مجھے کیا پتا کہ یہ کوئی اشارے اشارے میں آخری مطلب رخصت ہو رہی ہے, جو کچھ بھی نہیں پتا تھا. خیر یہ تو ہو گیا اور اب پھر جو ہونا تھا ہوا. عشاء کی نماز کے بعد جمعرات تھی تو ہمارے یہاں ان دنوں نور مسجد میں ہفتہ وار اجتماع ہوتا تھا. ایک انجمن تھی ہماری مرکزی انجمن اشاعت اسلام, تو اس کے تحت ہفتہ وار اجتماع ہوتا تھا. اس میں مدنی مذاکرہ نام نہیں تھا, یہ سوال جواب ہوتے تھے. تو میں اس میں سوالات کے جوابات دے رہا تھا اور اس میں بس مجھے بلاوا آیا. تو پھر یہ کہ پھر دوبارہ آیا بلاوا گھر کا, پہلی بار تو میں سمجھا پتا نہیں کچھ, تو جاتا ہوں ابھی تو کر کے. پھر مجھے ایک دم کھٹکا ہوا کہ ہونا وہ ماں کی طبیعت خراب ہوئی ہے, جو اتوار کو خراب ہو چکی تھی طبیعت اچانک. تو اب جمعرات آئی تھی تو اس طرح میں گیا اور میری ماں کی زبان بند ہو چکی تھی. بہن نے بتایا کلمہ پڑھا, استغفار پڑھا ہے, زمزم شریف پیا ہے وغیرہ. پھر اسی حالت میں وہ موت کے جھٹکے جا رہی تھے. میں یاسین شریف پڑھی, میں پڑھ ہی نہیں جا رہی تھی مجھ سے. سر ماں جا رہی تھی اور کیفیت ایک تام ہے نا, جیسے بند پڑا یاسین شریف پڑھی اور ماں نے دم توڑ دیا. اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے, بے حساب مغفرت کرے. یہ میں عرض کرنے لگا, میں تہدی سے نعمت کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ آپ ایسا ماحول بنائے گھر میں کہ آپ کے گھر کے افراد جو ہے نا آپ سے محبت کریں. یہ نہیں کہ آپ جائیں تو بیزار ہوں اور نفرت کریں آپ سے, خار بازی ہو, یہ اے چل چپ کر, کتنی بار بولوں آج استری کیوں نہیں کی, جلدی کھانا گرم کرو, اتنی دیر لگا دی. یہ کرو گے تو نفرتوں کی دیوار جو ہے نا یہ موٹی ہوتی چلی جائے گی. ماں باپ بھائی بہن سب کے سامنے عاجزی اختیار کریں گے نا, نرمی پیار محبت شفقت, آپ کو سب آنکھوں پہ بٹھائیں گے, سر کا تاج بنائیں گے, ورنہ پاؤں کی جوتی بھی نہیں بنائیں گے, یہی ٹھکرا دیں گے آپ کو. تو اس لیے وہ ہے فلاح و کامرانی, نرمی و آسانی میں ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں, ڈوب سکتی ہی نہیں موجوں کی طغیانی میں, جس کی کشتی ہو محمد کے نگہبانی میں. تو میری ماں نے میرے دل پر محبت کے نقش چھوڑے. اب بھی میں رنجیدہ ہو رہا ہوں, ماں کا تذکرہ ہو رہا ہے, ایک دل میں کیفیت پیدا ہو رہی ہے اور رونے کی جیسے کہ جی چاہتا ہے. نہیں محبت کرتی تھی اور میں بھی محبت کرتا تھا اپنی ماں سے. اب یہ تجدید حسن کی صورت تو اس کو کہیں نہ کہیں, بہرحال قصدن تو ایسا ہوا نہیں ہے, میں نے تو ماں کا ذکر خیر کیا ہے. اور یہ آدمی کرتا ہے تو کبھی ایسی کیفیت ماں کی محبت میں ہوتی ہے. تجدید حسن مانے غم تازہ ہونا, تو جان بوجھ کر اپنے فوت شدہ عزیزوں کا غم تازہ نہیں کرنا چاہیے, لیکن ظاہر نہ یہ نیت تھی نہ مجھے یوں لگا کہ یہ غم تازہ ہو جائے گا, لیکن آہستہ آہستہ محبت, غم بھی کیا کہیں محبت. اب تو اس واقعے کو دعوت اسلامی کو 43 ایئرس ہے نا چالو ہے نا, تو اس سے بھی پہلے کا ہے کہ میری ماں فوت ہوئی, اس کو پتا نہیں سن بھی بھول گیا ہوں میں, کافی ٹائم ہو گیا نا, تو اس میں پھر غم جو ہے عام طور پہ ختم ہو جاتا ہے, لیکن محبت رہ جاتی ہے اور رہنی بھی چاہیے, اس کے بغیر تو گزارا بھی نہیں. کہ ماں باپ یہ محبت ہی دل سے نکل جائے تو پھر بندہ کس کام کا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
کردار بنانے کے حوالے سے آپ توجہ دلا رہے ہیں, اور ظاہر ہے کہ اس میں دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں ماشاءاللہ ایک تربیت ملتی ہے, اور کئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو مطلب ظاہر ہے اگر ہم دیکھتے ہیں تو باہر شاید ہمارا سلوک اچھا ہوتا ہے, جیسے باہر کے لوگوں سے ملنا جلنا, انفرادی کوشش کرنا, لیکن جیسے کبھی گھر میں داخل ہوتے ہیں تو وہ چیز نہیں ملتی ہے. اور سگے بھائیوں میں جیسے کہ دوست اگر ہماری موٹر سائیکل لے جاتا ہے تو وہ ہمارا اس کے ساتھ تعلق الگ ہوتا ہے, لیکن یہی بائک ہماری ہمارا چھوٹا بھائی لے جائے تو ہمارا غصے سے حال بے حال ہو جاتا ہے. تو اس طرح کی جو کیفیات ہوتی ہیں کہ گھر والوں کو اہمیت دینا, اب جیسے اگر ہم باہر کسی پر کوشش کریں اور وہ بگڑتا ہے تو ہم اس کو سیٹ کرنے کے بڑے جتن کرتے ہیں, والدین کے پاس بیٹھتے ہیں اور وہ اگر کسی اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں غصہ کرتے ہیں تو ہم فوراً ناراض ہو کر ان سے بات چھوڑ دیتے ہیں. تو یہ جو فرق ہوتا ہے کہ باہر ہمارے اخلاق الگ ہوتے ہیں گھر میں الگ ہوتے ہیں, تو گھر والوں کے لیے خاص اہمیت دینا یہ بھی تو ضروری ہے حضور.
انڈرسٹوڈ ہے, پہلے گھر ہی ہے نا, باقی بعد میں باہر ایک بات ہے, گھر میں اصل اپنا خود امیج خراب ہے, فری شپ زیادہ, بے تکلفی, مذاق مسکری اور بے ادبی کا ماحول, چھوٹوں پر شفقت نہ ہونا, اس وجہ سے گھر میں بس میدان جنگ بنا ہوا ہوتا ہے گھر, اس لیے وہ گھر میں نیکی کی دعوت اثر نہیں کرتی, اور درس وغیرہ فیضان سنت کا اگر کوئی دے بھی تو سننے کے لیے تیار ہونا مشکل, کیونکہ اپنا امیج نہیں بنا نا, اپنی چھاپ نہیں ہے ان پر. اگر جاتے ہی گھر میں سر جھکا کر امی السلام علیکم, ابو السلام علیکم, اور بڑھ کے ہاتھ چومے اور دعا کی درخواست کی, امی خیریت سے, ابو اب طبیعت ٹھیک ہے نا آپ کی, اب ایسی آپ بات کریں دیکھو ابو آپ پر کتنا واری واری جاتے ہیں, امی کیسی دعائیں دیتی ہے آپ کو کہ بیٹا تجھے اللہ 7 حج نصیب کرے, پہلے تو یہ دعائیں دیتی تھی, اللہ تو کہ 7 حجوں کرائے, 7 کی دعا دیتی تھی, 7 حج. تو آپ دعائیں لینے والے تو بنے یار, آپ تو جا کر ہی اڑا اڑی کر دیتے ہیں کہ یہ استری کیوں نہیں ہوئی اور کھانا گرم کیوں نہیں ہوا اور وہ کہاں رکھا ہے, میں نے تو یہاں رکھا تھا, کس نے اٹھا لیا, اچھا اچھا اس نے اٹھا لیا ہوگا. اب یہ اگر آپ کا ماحول ہے, باہر جائیں تو پیچھے پیچھے جائیں سائیں بھائیوں کے سامنے ماشاء اللہ لبیک لبیک, اور گھر میں کہ تو شیر ببر کی طرح دہاڑتے اور ہاتھی کی طرح چنگاڑتے, تو یار ماحول کیسے بنے گا. تو گھر میں پہلے ماحول بنا, ورنہ آپ کی کوئی نیک نامی باہر ہوئی نا وہ بات نہیں کوئی اچھے کرے گا بھی تو ابو زیر لب مسکراتے ہوئے کہیں گے ان کو بولو نا گھر میں بھی ایسے ہی بن کے رہے, تو آپ کی 2% کی نہیں رہے گی. یا امی بول دے گھر میں تو روز لڑائیاں کرتا ہے اور یہاں اچھا بنتا ہے سب کے سامنے, تو یہ آپ کی کیا رہے گی, یہ کیا رہے گی, اور نیکی کی دعوت آپ کی پھر ان بھر کیسے اثر کرے گی. تو اس لیے جو بھی کر رہا ہے اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہے, اور ماں باپ کا حق پہلے کہ وہ آپ کے ذریعے ٹھنڈے ہوں, ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو, ان کا دل کلیجہ سب ٹھنڈا ہو, بعد میں دوسروں کی باری آئی. ماں باپ ہی ناراض ہے تو اب آپ دن دناتے پھریں چاروں طرف ماں باپ, ہاں ناحق ناراض ہیں تو وہ الگ بات ہے, لیکن عام طور پہ ہماری غلطیوں سے ناراض ہوئے ہوتے ہیں ماں باپ, اس لیے ان کو راضی کرنا ہے, پیر پکڑ کے ہاتھ جوڑ کے چھوٹے باپ کے بن کر معافی مانگنی ہے, ان کو خوش کرنا ہے. انشاءاللہ ان کی دعائیں ہوئی تو بیڑا پار ہوگا انشاءاللہ. مجھے تو کبھی کبھی کہتا ہوں کہ شاید میری ماں کی دعا پھلی ہے, آج اللہ نے اتنی عزت بخشی ہے, میری ماں دعائیں کرتی تھی اور دنیا سے جاتے ہوئے میری ماں خوش تھی مجھ سے. اور آخری لمحات میں میری بہن نے بتایا زبان بند, بولے آپ کو یاد کر رہی تھی کہ بابو کو جلدی, میں بابو بولتے تھے نا میرے کو گھر میں چھوٹا ہوں اپنے ماں باپ کا, میری ماں بولتے بابو کو جلدی بلاؤ, بابو کے جلدی بھر کو, بابو کے بھر کو کہتی بابو چھٹے نہ رہی, یعنی میں مر جاؤں فوت ہو جاؤں اور میرا بابو کہیں دور نہ رہ جائے. تو یوں بابو پہنچ گیا, بابو کے سامنے اس نے دم توڑا مانا. یہ سچے سچے واقعات ہیں جو میں عرض کر رہا ہوں, اللہ کی شان ہے. اور زمین جس پر ماں نے دم توڑا تھا اس میں خوشبو ہو گئی تھی الحمدللہ, دوستوں کے لا کے سنگاتا تھا خوشبو. اور 40 دن تک ہمارے گھر میں اس وقت 10:15 فوت ہوئی تھی طرح طرح کی خوشبو نکلتی تھی. میں گھر پہ نہیں ہوتا تھا تو میری بہنیں ڈر جاتی تھی, تو یار اتنی خوشبو ہوتی تھی, بولتی کہ ہم کو ڈر لگتا ہے. الحمدللہ غالباً 40 دن تک یہ سلسلہ خوشبوؤں کا رہا تھا الحمدللہ.
ایک رسالہ ہے فیضان ام عطار, مکتبۃ المدینہ نے اسے شائع کیا ہے, اور جس طرح امیر السنت نے ابھی اپنی والدہ کا تذکرہ فرمایا تو الحمدللہ آپ کی سیرت پر یہ بڑا خوبصورت رسالہ ہے. 21 پیجز ہیں اور 31 روپیز اس کے ریٹ ہیں, تو یہ رسالہ بھی حاصل کیا جا سکتا ہے, ویب سائٹ پہ جا کے ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں, سن بھی سکتے ہیں اس رسالے کو.
17 سفر شریف 1398 سن ہجری شب جمعہ رات تقریباً 10:15 وفات ہوئی تھی. 1398 رب ہے 1446, تو ماں کو وفات پائے 48 سال ہو گئے, 48 ایئرس.
1977 میں وصال شریف ہوا تھا,
تو ابھی 24 ہے نا, تو کافی سال ہو نا, انگلش کے حساب سے میرا خیال 47 سال کے آس پاس بنے گی.
امیر اہل سنت سے سوال یہ ہے, ایس ایم ایس کے ذریعے سے سوال ملا ہے کہ اگر کوئی پہلے نماز نہ پڑھتا ہو اور ابھی نماز پڑھنا شروع کی ہو لیکن یہ معلوم نہیں کہ کتنی نمازیں قضا ہوئی ہیں, تو اب وہ اپنی نمازوں کی قضا کا حساب کیسے کرے اور کیسے نمازوں کی ادائیگی کرے؟
یہ وقتاً فوقتاً یہ سوال ہوا ہے پہلے بھی, عرض کرتا ہوں کہ اس میں اگر یاد ہے کہ کب بالغ ہوا تھا, اور یہ یاد نہیں کہ کب سے نمازیں چھوٹی ہیں, کتنی چھوٹی ہیں کچھ پتہ نہیں, تو اب یہ کہ کب بالغ ہوا تھا تو یہ بھی شاید یاد نہیں ہوتا, یہ نہیں ہوتا, پتہ ہی نہیں ہوتا. تو اگر نہیں ہے یاد تو وہ لڑکا 12 سال سے لے کر 15 سال کے درمیان بالغ ہوتا ہے, آثار بلوغ ظاہر ہوتے ہیں. یہ بھی نہیں سمجھ آئی ہوگی تو اب کسی اور سے سمجھ لینا یہ کیا ہوتا ہے. اور لڑکی 9 سے لے کر 15 سال کے درمیان بالغا ہوتی ہے, تو اب اگر اس کو یہی نہیں پتا کہ کب بالغا ہوئی, کب اس کے آثار یا شرائط پائے گئے کہ یہ بالغا ہو گئی, تو اب اس صورت میں جب 15 سال کے پورے ہو گئے تو بالغ اور بالغا ہے نا ہوئے, اور یہ اسلامی سال کے حساب سے عیسوی سے نہیں ہجری سن سے, جس کے اکثر کو مہینے پتا نہیں ہوتا. پتا آج کون سی تاریخ ہے اسلامی, کس کس کو پتا آج ہوتا ہے؟ کیا حالت ہے یار, پتا ہی نہیں ہے. انگلش تاریخ کتنی ہے آج, یہ کس کس کو پتا ہے؟ یہ بھی نہیں پتا, تھوڑوں کو پتا, یہ بھی نہیں, اکول معاملہ جا رہا ہے. چلو وہ تو بھول جائے, انگلش تاریخ تو مجھے بھی یاد نہیں ہے, اسلامی تاریخ یاد ہے مجھے. آج ربیع الاخر شریف کی 6 شب ہے, 6th نائٹ آف ربیع الاخر. اللہ, تو اسلامی سال کے حساب سے وہ حساب ہوگا, نہ کہ انگریزی سال کے حساب سے. تو اب یہ کہ جیسے, تو اب نماز کا حساب لگانا ہے, تو پتہ ہی نہیں کب والی ہوئے. تو احتیاط یہ ہے کہ 12 سال سے لڑکا اور 9 سال سے لڑکی, یہ حساب لگا ہے نمازوں کا, نہ فرضوں اور وتر کی قضا کرنی ہے. فجر کی 2, ظہر, عصر و عشاء کے 4 فرض, مغرب کی 3 اور عشاء کے فرض کے ساتھ 3 وتر بھی قضا کرنے ہیں. تو یوں یہ کل رکعتیں بنتی ہیں 20 ہے نا روز کی, تو یہ قضا کرنی ہے. اور اب اس وقت عمر کتنی یہ حساب لگا لیں, یا کب سے آپ نے شروع کی, اس سے پہلے جتنے بھی سال بنتے ہیں, جتنی بھی نمازیں بنتی ہیں, یہ سب قضا. اور جتنی جلدی ہو, یہ نہیں کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہر نماز کے بعد ایک قضا کر لے, یہ نہیں ہے, بلکہ واجب ہے کہ جتنا جلدی ہو سب اپنا یہ بوجھ اتارے اپنے سر سے, قضا ادا کر دے, جلدی جلدی قضا کرے. بلا وجہ تاخیر بھی گناہ ہے. مزید اس کی تفصیلات اس میں ہیں اپنے قضا نماز کا طریقہ, مکتبۃ المدینہ کا رسالہ ہے, اور نماز کے احکام میں بھی ہے. اور یہ اپنے اس میں تھوڑی تھوڑی رعایت بھی ہے کہ جیسے رکوع سجود میں سبحان ربی الاعلیٰ, سبحان ربی العظیم وغیرہ, یہ 3 کے بدلے ایک ایک بار بھی پڑھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اور فرضوں کی 3, 4 مغرب کی 3 میں سبحان اللہ 3 بار سورہ فاتحہ کے بدلے یہ پڑھ لیں, 3 بار سبحان اللہ. اور التحیاتوں کے بعد اللہم صلی علی محمد کہہ لے اور سلام پھیر دے. اور وتر کی جگہ اللہم, وتر میں تکبیر قنوت 3 رکعت میں تکبیر قنوت, جب سورہ فاتحہ اور سورت ملا کر تکبیر قنوت کہتے ہیں, اس کو تکبیر قنوت کہتے ہیں, تو واجب ہے. تو یہ اللہ اکبر کہہ کر اب تکبیر وہ دعائے قنوت جو ہے اس کی جگہ یہ پڑھ لے اللہم اغفر لی, یا 3 بار یہ کہہ لے اللہم اغفر لی, اور اب اس طرح رکوع سجود وغیرہ. تو یہ تھوڑی تھوڑی تخفیف بھی بیان کی ہوئی ہے, تو یوں یعنی کہ تخفیف معنی کم کرنا, کہ یہ تھوڑا جلدی جلدی آدمی پڑھ سکے. لیکن اس کا جلدی کسی کو بولے جلدی پڑھو تو وہ 2 سجدوں کے درمیان برابر بیٹھے گا نہیں, جلدی پڑھنی ہے. یہ تو واجب ہے بیٹھنا, جلسہ جس کو پورا بیٹھنا ہے, رکوع کے بعد پورا کھڑا ہونا ہے, یہ نہیں کرتے سمجھتے جلدی, یہ جلدی نہیں ہے. اور اس طرح بھی نہیں باغم باغ کرنی پڑھنے میں کہ حروف چب جائیں اور معنی خراب ہو جائیں. پڑھنا اس طرح ہے کہ وہ تو صحیح حروف ادا ہوں اپنے مخرج سے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
قضا نمازوں کا طریقہ جو رسالہ ہے مکتبۃ المدینہ کا, 24 اس کے پیجز ہیں اور 30 روپے اس کا جو ہے وہ پرائز ہیں اس کی.
30 روپیز
30 روپے
ماشاء اللہ. ہاں 20-30 کا فرق سمجھ میں نہیں آتا برابر, تو 30 روپیز یعنی 30. صلو علی الحبیب صلی اللہ
تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. امیر اللہ سنت, الحمدللہ آج ہمارے ساتھ مدنی مذاکرے میں کراچی کے 2 ڈسٹرکٹ کورنگی اور ملیر کے اسلام بھائی شامل ہیں, جس میں لانڈی ٹاؤن, کورنگی ٹاؤن, شاہ فیصل ٹاؤن, ماڈل ٹاؤن, ابراہیم حیدری ٹاؤن, قائد آباد ٹاؤن, بن قاسم ٹاؤن, مراد میمن گوٹ, اور اسی کے ساتھ ساتھ الحمدللہ گجرانوالا اور سیالکوٹ سے بھی اسلام بھائی ہمارے درمیان شامل ہیں الحمدللہ.
ماشاءاللہ. جب بھی میں اٹھا کروں آپ ایک بھی اٹھا نہ کریں, پھر بعض وقت بدنظمی ہوتی ہے, آگے بڑھتے ہیں پھر بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں ملتی, تو شاید دل آزاریوں کی صورت پھر بنتی ہو. دا کمپیل اور برابر بیٹھے رہے, میں چند منٹ انشاءاللہ
کہ ماشاءاللہ شور کوٹ والے آج بڑے اہتمام سے جمع ہوئے ہیں, پنجاب شور کوٹ.
ماشاءاللہ بغداد کے مسافر کلام سنا دو نا یار, وہ ماشاءاللہ آج بغداد کے قافلے جوگ در جوگ جا رہے ہیں بغداد شریف, دنیا بھر سے ہزاروں لاکھوں پہنچ گئے ہوں گے, کاش ان میں شامل ہوں. اللہ اللہ.
بغداد کے مسافر میرا سلام کہنا, بغداد کے مسافر میرا سلام کہنا, قسمت کھولے گی کس دم،
میرا سلام
سلام کہنا میرا سلام کہنا میرا سلام کہنا
سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
یا سیدی آپ کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ بعض اوقات کسی نے ہمارے ساتھ کوئی زیادتی کی ہوتی پھر وہ ہم سے معافی بھی مانگ لیتا لیکن جب کبھی یہ یاد آتا ہے کہ اس نے میرے ساتھ یہ کیا تھا تو دل میں اس کے لیے نفرت آتی ہے تو اپنے دل سے اس کی نفرت ختم کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے اور اسی طرح جب بندہ معافی مانگے تو اس کا کیا انداز ہونا چاہیے براہ کرم جواب ارشاد فرما دیجیے.
معافی تو مانگنے میں تو ایسا سمجھ میں آتا ہے کہ جیسا جرم اب مارا تھا توڑ پھوڑ ڈالا تھا خونم خون کر دیا تھا اور اب احساس ہوا تو کان میں بول دیا سوری بول چک معاف کرنا تو یہ نہیں چلے گا بلکہ وہ پوری گڑ گڑا کر کے یار میں نے واقعی اب مجھے بڑا احساس ہوا ہے کہ آپ پر میں نے بڑی زیادتی کی ہے بہت ظلم کیا ہے اب مہربانی کریں مجھے معاف کر دیں آپ اللہ آپ کو دونوں جہاں کی بلائیاں دے اور دعائیں دے کر کے بس مجھے آپ کرم کر دیں معاف کر دیں بھائی دل سے معاف کر دیں اس طرح مطلب اس کو لجاجت کے ساتھ کہیں گے نا تو ہو سکتا ہے کہ دل سے اس کے کچھ تو بات نکلے خالی سوری کر لینا یعنی کرتے ہیں ایسا کرتے ہیں لوگ کہ خالی مطلب یعنی کہ ظلم کریں گے پھر بولیں گے بولا چالا معاف کرنا کہا سنا معاف کرنا اور یہ اپنے دل کو منا لیتے ہیں بلکہ کہتے بھی کہ ہم نے معافی مانگ لی ہے یہ معافی مانگنا تو نہیں ہوا. جیسے شب براءت میں ہمارے یہاں رواج ہے تو یوں ایک پیغام دے دیا جاتا ہے معاف کر دینا کوئی بھول ہو گئی ہو میری کسی کو تکلیف پہنچ گئی ہو یہ اچھا ہے یہ انداز اچھا ہے لیکن دل کو منا لینے کے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ اب میرے کو سب معاف ہو گیا. جس جس کی حق تلفی کی ہے آپ کو یاد ہے تو بالمشافہ براہ راست اس سے معافی مانگنی ہوگی. ہاں اگر آپ کی پہنچ نہیں ہے اس تک اپروچ نہیں ہے تو کسی کو نمائندہ بنا کر قابل اعتماد کو فرض ہے اس کو کہ یار وہ اس نے آپ سے معافی مانگی ہے اور نادم شرمندہ جو بھی وہ بتا کر معافی کروا لے تو اس طرح وہ معاف کرے اور معاف ہو یہ صورت ہے. اب میں بھی اعلان کر دیتا ہوں مجھے معاف کر دینا لیکن سر اطمینان نہیں ہوتا نا کہ اول تو اس تک میری آواز پہنچی کہ نہیں پہنچی اس کا بھی پتہ نہیں چلتا کہ وہ موجود ہے یا نہیں موجود تو پھر مگر کہہ دینا اچھا کہ شاید موجود ہو معاف کر دے تو یہ چانس تو رہے گا سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے لیکن یہ کہ جب پتہ چلے تو پھر سے براہ راست معافی تو مانگنی پڑے گی اور معاف اس انداز میں جیسے کہنا مانگے کہ جیسی غلطی تھی ویسی انداز میں معافی مانگے اور اس کو بھی چاہیے کہ معاف کر دے کہ حدیث پاک میں کہ تمہارا بھائی تمہارے پاس معافی لائے تو اس کو معاف کر دو ورنہ حوض کوثر پر آنا نہ ملے گا. تو یوں معاف کر دینا چاہیے اور اب جیسے حقوق اب کوئی لاکھوں روپے ہڑپ کر کے بیٹھ گیا ہے اور آپ کو بولتا ہے معاف کر دو تو اب یہ معاف کرنا ضروری نہیں ہے آپ پیسے اپنے وصول کر سکتے ہیں اس سے. خیر تو یہ کہ ایک صورت تو یہ اور دوسرا یہ کہ آپ شاید یہی سوال تھا نا کہ کس طرح معافی مانگے دل میں سے نکلتا نہیں ہے بعض وقت نکلتا اس لیے بھی نہیں ہے کہ وہ صحیح انداز میں معافی نہیں مانگی ہوتی یہ بھی ایک سبب ہوتا ہوگا یا یہ کہ واقعی بعض وقت تکلیف ایسی پہنچی ہوتی ہے کہ حقیقت ہے کہ وہ ہے نا مطلب کہ زبان کے جو زخم ہوتے ہیں نا وہ نہیں بھرتے تلوار کے زخم بھر جاتے ہیں تو بعض وقت ایسا زبان سے بندہ ایسا طنز کر دیتا ہے یا ایسی کڑوی بات کہہ دیتا ہے کہ بس وہ دل میں رہ جاتی ہے بات نکلتی نہیں ہے یہ ہوتا ہے تو کوشش کرے اس کو نکالنے کی اور نفرت کا اظہار نہ کرے. ایک بزرگ کا واقعہ امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک شخص آتا تھا مگر آپ کے دل میں اس کے بارے میں ترکیب بنتی نہیں تھی وہ اچھا نہیں لگتا تھا آپ کو اس سے. تو ایک بار اس کو الگ میں لے جا کر آپ نے فرمایا کہ اپنا پاؤں جو ہے نا میرے منہ پہ رکھ دو حضرت آپ کیا کہہ رہے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو کرنا پڑے گا، یہ ہو ہی نہیں سکتا، میں کیسے کروں؟ تو آپ نے وہ بے اصرار اس کا پاؤں پکڑ کے اپنے منہ پہ ملا تلوا اس کا، اور بزرگ فرماتے ہیں کہ ایسا کرنے سے میرے دل میں جو اس کے بارے میں قدورت تھی، مائل تھا، وہ دھل گیا۔ یہ ایک ان کا خیر انداز جو بھی تھا واقعہ لکھا امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے۔
حضور آپ کی باتوں سے ایک پرانی ڈائری میں کہیں میرے لکھا ہوا ہے کہ اگر کسی سے معافی مانگنی ہو تو بظاہر زبانی باتیں کرنے سے اگر اس کا دل خوش کیا جائے تو یہ بھی ایک نفرت کو کم کرتا ہے، یعنی بار بار اگر اس کے اگر کسی سے ایسی ناراضی ہو گئی ہے تو اب کوئی نہ کوئی ایسی صورت بنائی جائے جس سے اس کا دل خوش ہوتا رہے، تو یہ بھی ایک نفرت کو ختم کرنے میں معاون ثابت ہے۔
مگر صراحتاً اس کی معافی تو مانگنی پڑے گی جو اس کو تکلیف پہنچائی نا اس نے، تو اس کے بغیر اس کا وہ دل صاف ہونا بڑا مشکل ہے۔ یہ بار بار یاد آتا رہے گا، یار ریت اس نے یوں تو کیا تھا میرے ساتھ، اس کا کوئی تذکرہ نہیں کرتا، یہ ترکیب بناتا ہے اور مجھے بھلا رہا ہے۔ تو یہ چھوٹے باپ کا بن کے ذرا یوں کر لینا، ترکیب بن جاتی ہے، معافی مانگ لے۔ حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ نے وہ حضرت مولا علی کا مقولہ، تو اس کا اردو شاعر نے اس طرح ترجمہ یوں کیا ہے، چھری کا تیر کا تلوار کا تو گھاؤ بھرا، گھاؤ مانے زخم، چھری کا تیر کا تلوار کا تو گھاؤ بھرا، لگا جو زخم زباں کا رہا ہمیشہ ہرا، ہرا مانے تازہ۔ چھری کا تیر یا تلوار کا زخم لگ بھی گیا تو بھر گیا، صحیح ہو گیا، ہیل ہو گیا، مگر جو زبان کا زخم لگا تو وہ ہمیشہ ہرا رہتا ہے، تازہ رہتا ہے۔ اس کی زبان کو بڑا احتیاط سے کرنا، اس پہ حدیث شریف بھی یاد آ رہی ہے جس میں اس طرح کا مضمون ہے کہ بندہ کبھی اللہ کی رضا کی ایسی بات کہہ دیتا ہے کہ اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا، اور اللہ پاک ہمیشہ کے لیے اس سے راضی ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات اس ایسی بات مطلب اللہ پاک کی ناپسندیدہ ایسی بات وہ کر دیتا ہے کہ اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا، لیکن اس کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے، یہ کہ یہ بڑی اہم ہے اور اس کو لگام نہیں۔ وہ بزرگوں نے بڑی پیاری مثال دی ہے کہ مسلمان کی زبان جو ہے نا یہ دل کے پیچھے ہوتی ہے، اور منافق کی زبان دل سے آگے ہوتی ہے۔ تو مسلمان جب بولنا چاہتا ہے کیونکہ دل سے پیچھے ہے نا بات زبان، وہ دل سے مشورہ کرتا ہے، رجوع کرتا ہے کہ میں بولوں کہ نہیں بولوں، دل اجازت دیتا ہے تو بولتا ہے، اور منافق کی زبان دل سے آگے ہوتی ہے، یہاں دل سے رجوع کرنے کی نوبت ہی نہیں آتی، وہ جو آیا منہ پھٹ بول دیتا ہے۔ تو واقعی تقریباً ایسا ہی ہے، سوچنے والی اب کیفیت شاذ و نادر ہی رہ گئی ہے، باقی جس کو دیکھو جو منہ میں آیا بولتا چلا جا رہا ہوتا ہے۔ صحیح بخاری میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی بات بولتا ہے اور اس کی طرف توجہ بھی نہیں کرتا، یعنی یہ خیال بھی نہیں کرتا کہ اللہ تعالیٰ اتنا خوش ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو درجوں بلند کرتا ہے، اور بندہ اللہ تعالیٰ کی ناخوشی کی بات بولتا ہے اور اس کی طرف دھیان نہیں دھرتا، یعنی اس کے ذہن میں یہ بات نہیں ہوتی کہ اللہ تعالیٰ اس سے اتنا ناراض ہوگا۔ اس کلمے کی وجہ سے جہنم میں گرتا ہے، اور بخاری و مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ جہنم کی اتنی گہرائی میں گرتا ہے جو مشرق و مغرب یعنی ایسٹ اینڈ ویسٹ کے فاصلے سے بھی زیادہ ہے۔ الامان والحفیظ۔ تو زبان کو سنبھالنا کتنا ضروری ہے۔ خاموش شہزادہ رسالہ نہ پڑھا ہو تو ایک بار پڑھ لیجئے، ایک بار پڑھ بھی لیا دوبارہ پڑھ لیجئے، سہبارہ پڑھ لیا آدمی، ذہن بنتا رہے کہ ہم واقعی یعنی کہ جس کا تس کا دل دکھاتے رہتے ہیں, بولتے رہتے ہیں, اور اس میں خاص کر جس کا منصب ہوتا ہے نا, ہم جیسا آدمی جو ہے نا, یہ اس میں زیادہ مصیبت میں پڑتا ہے. اپنا مرید ہے یار, اپنا شاگرد ہے, یا ہم نے کسی پر احسان کیا ہے تو یہ میں نے اس کو نوکری دلائی ہے, میں نے اس کی ہیلپ کی ہے, مالی تعاون کیا ہے, تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس کا دل تو اب وہ دکھنے کا ہی نہیں, اور ہم اس کے ساتھ ایسا رویہ, ایسی گفتگو کرتے ہیں کہ اس کا دل چور چور ہو جاتا ہے. یہ مروت میں بولتا نہیں, کھسیا نہیں, ہنسی ہنستا ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ سیٹ ہے, سیٹ نہیں ہوتا. یا یوں ہی ویسے ہم جیسا آدمی جس کو چار آدمی مان دیتے, عزت دیتے, ہاتھ چومتے ہیں, تو وہ سمجھتا ہے کہ بس اب بٹ جاؤ, میں ہی سب کچھ ہوں, اس کو جھاڑنا, اس کو لتاڑنا, اس کا دل توڑ دینا, اس کی بات کاٹ دینا, اس کی کچی کر دینا, یہ ہوتا رہتا ہے. یہ کوئی اس میں نے اپنی مثال دی ہے, کسی کو برا لگنا نہیں چاہیے. ویسے یہ دیکھا بھالا ہے ماحول, کہ ذرا جو چار آدمی جس کو چومنے چاٹنے والے مل جاتے ہیں نا, تو سنبھالنا مشکل ہے اس کو. یعنی یہ اس کا امتحان ہوتا ہے. آپ لوگ ہم پر رشک کرتے ہوں گے کہ یار بڑی عزت ہے, حقیقت یہ کہ بڑا امتحان ہے, بڑی آزمائش ہے. وہ گناہ جو معروف گناہ ہے, مشہور, وہ اگر سے اس سے بچ جانا اپنی جگہ پر, لیکن اس طرح کے گناہ جو ان سے بھی کم خطرناک نہیں ہے, حقوق العباد کا معاملہ, اس پہ پڑ جاتے ہیں بندوں کی حق تلفیوں میں. کسی کو جھاڑ دیا نا حق, تو بندے کی حق تلفی کی نا, کہ اس کا دل دکھا دیا, تو یہ ہمارے لیے تو پرابلم ہی نہیں ہوتا, ہم اس کو کوئی ایزی لیتے ہیں, اس کو جھاڑ دیا, یا چپ کرنا بس, چپ کا بیٹھا رہے. اور یہ میں نے آپ کو بول دیا نا, ایک مثال دی, کچھ بھی نہیں ہوا, کسی نے بڑا آدمی ہے, ٹھیک ہے پیر صاحب ہے, بول دیا, لیکن پیر صاحب کو رائٹ نہیں ہے, آخرت میں اس کی بھی پکڑ ہے. یہ نہیں کہ جس کو چاہے سب کے سامنے یا اکیلے میں بھی بلا وجہ جھاڑے گا, ناک جھاڑے گا ہے نا خالی, یہ بھی دل دکھانے والا انداز ہے. بلکہ خالی یوں کرنا بھی دل دکھانے والا انداز ہے. میں کئی بار میں نے اس کو خود ہی نوٹ کیا ہوا ہے, کسی کو یوں کرو نا تو اس کی تھوڑا یوں خفت ہوتی ہے, دل میں تھوڑا بات, یہ کم تھوڑا لائٹ ہے, سمجھے, یوں کر کے. بچوں کو تو خاص کر اپنے بولتے ہیں, لیکن اگر اس کی عادت ڈالیں تو شاید, میری عادت اس کی نہیں ہے, کبھی ضرورت پڑتی ہے نا تو قفل مدینہ. تو بہرحال یہ کہ چلو بات پر ہی بات نکلی ہے, تو حاضرین ناظرین, تو کبھی میں نے کچھ سخت سست کہہ دیا ہے تو اپنا سمجھ کے معاف کر دیجئے گا, آئندہ بھی کبھی بھول کر جاؤں تو معاف کر دینا, ہو جاتی ہے انسان سے بھول. کبھی لوگ بھی اتنا تنگ کرتے ہیں کہ وہ آدمی تھوڑا آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہے, لیکن مجھے غصہ آتا ہے, یہ نہیں آتا, نسبتاً کم آتا ہے, یا آتا ہے تو اظہار اس سے بھی کم ہوتا ہے. آتا ہے غصہ, بعض اوقات آتا ہے, بہت آ جاتا ہے, لیکن کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس کا اظہار نہ ہو. اظہار کرنے میں پھر وہ مسائل دل آزاریوں کے اور رقت تلفیوں کے اور یہ گناہوں بھرے انداز اس میں پھر ہو جاتے ہیں. غصہ کس کو نہیں آتا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
میرا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ اگر کوئی بیوی اپنے شوہر کے بارے میں یہ کہے کہ بروز حشر میں اللہ پاک سے پوچھوں گی کہ ایسے بندے سے واسطہ کیوں ڈالا جو ذمہ داری پوری نہیں کرتا, امیر اہل سنت سے عرض ہے کہ اس جملے کے بارے میں رہنمائی فرما دیں کہ ایسا کہنا کیسا.
ان الفاظ میں تو اللہ پر اعتراض پایا جا رہا ہے کہ تو نے مجھے ایسے بندے سے کیوں واسطہ ڈالا, اعتراض یہ بظاہر, تو کیونکہ بظاہری الفاظ تو اللہ پر اعتراض ہو رہا ہے کہ یا اللہ تو نے مجھے اس سے کیوں پالا پڑا. اب اللہ پر اعتراض اگر یہ پایا جا رہا ہے, بظاہر پایا جا رہا ہے, تو اللہ پاک پر اعتراض یہ کفر ہے اور اسلام سے بندہ خارج ہو جاتا ہے, نکل جاتا ہے, اس کا یہ حکم ہے. لیکن اب وہ اگر کسی کے گھر کا واقعہ ہے, یعنی کہ پرفیکٹ ہے, فرضی نہیں ہے, تو پھر یہ کہ وہ دارالافتاء اہل سنت سے رجوع کرے, پورے الفاظ وغیرہ بیان کر کے کہ یہ نکلا تھا منہ سے.
میں رحیم ال خان سے بات کر رہا ہوں. امیر اہل سنت سے میرا یہ سوال ہے کہ احرام کا جو ہوتا ہے کپڑا, اس کا کفن بنا سکتے ہیں؟ مہربانی فرما کر جواب ارشاد فرما دیجئے. جزاک اللہ خیرا.
حرج نہیں ہے, بلکہ تبرک ہے. یہ تو احرام تو متبرک ہوتا ہے کہ کن فضاؤں سے گزر کر آیا ہے. لوگ تو باقاعدہ کپڑے, کفن کا کپڑا بھی لے جاتے ہیں مکہ مدینہ شریف کی ہوائیں کھلا کر, اس کو آب زمزم اس پہ چھڑک کے لے آتے ہیں. لیکن آب زمزم سے اس کی برکتیں لینے کا طریقہ لوگوں کو نہیں آتا. میں صاحب بولتا ہوں, جب میں نے دیکھا وہ بتاتا ہوں, آپ نے بھی دیکھے ہوں گے. احرام کو تر کرتے ہیں آب زمزم سے, واٹ از دس, اس کی کیا ضرورت ہے؟ پانی بہ رہا ہے, ضائع ہو رہا ہے. بھائی تھوڑا یعنی احرام چھڑک لیا, ایک بھی قطرہ زمین پر نہ گرے اور ضائع بھی نہ ہو. برکت لینی ہے نا, ایک قطرہ بھی کافی ہے. پورا بھگو کر پھر اس کے تانے بانے ہوئے سب میں جڑوں میں اتارنا کپڑے کے, پھر اس کو زائد اس کو نچوڑ کے معاذ اللہ ضائع کر دینا, بہا دینا. اب تو پتہ نہیں اس طرح کا ماحول وہاں رہا ہے مکہ پاک میں یا نہیں, پہلے یہ دیکھتا تھا میں, جو مجھے یاد پڑتا کیوں کرتے تھے. برکت کے لیے, تو برکت کے لیے گناہوں سے کام کر رہے تھے, گناہ بھرا, پانی ضائع ہو رہا تھا, اور وہ بھی آب زمزم شریف. اگر یہاں آب زمزم شریف کا ادب ہے تو وہاں بھی آب زمزم شریف کا ادب ہے. انڈرسٹوڈ ہے؟ تو وہاں لے جا کر آب زمزم ڈالنا ٹھیک ہے, ابھی نہ بھی ڈالنا چاہیں وہاں تو یہاں بھی تو آب زمزم جو ہوتا ہے وہ بھی اگر آپ اپنے یہیں کے احرام پہ چھڑک دیں جب بھی برکت ہے. اس طرح نہ چھڑکیں یا ڈالیں کہ زمین پر گرے, یعنی ضائع ہو. بے خیالی میں کوئی قطرہ چینٹ اڑ گئی وہ الگ چیز ہے, لیکن اس طرح بے دردی سے نہیں, مطلب کہ ضائع ہو رہا ہو. لیکن مکہ مدینہ میں گھما کر لانا کپڑے کو, یہ احسن بہترین, کہ وہاں کی ہوائیں فضائیں یہ بھی اس کی برکتیں سمیٹ کر یہ کپڑا لائے گا. وہاں بے شک آب زمزم بھی چھڑک لے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
میرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی نے رمضان میں صدقہ فطر نہیں دیا تو کیا وہ ابھی صدقہ فطر دے سکتا ہے؟
بالکل دے سکتا ہے صدقہ فطر, بلکہ دینا پڑے گا. اگر واجب تھا اور نہیں دیا تھا تو اب بھی واجب ہے, قضا نہیں ہے اس کی, جب بھی دیا دے سکتا ہے, بس دینا ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. اور ان دنوں کا قیمت ہوگی یا آج کل کی, جن دنوں اس پر واجب ہوا تھا رمضان شریف کے, یہ واجب ہوتا ہے اپنے صدقہ فطر واجب ہوتا ہے عید الفطر کے صبح صادق کے وقت. عید الفطر کے صبح صادق کے وقت اگر شرائط پائے جائیں, اس کے ہر ایک پر واجب نہیں ہوتا, جو بھی شرائطیں وہ پائے جائیں تو اب اس پر واجب ہوا. اس وقت جو قیمت تھی اس قیمت کے مطابق, چاہے 10 سال کے بعد یاد آیا کہ وہ رہ گیا تھا میرا, تو اب اس قیمت کے مطابق ادا کرے. صلو علی الحبیب
صلی اللہ علی محمد. آئیے مدنی چل کے ناظرین آپ کو کچھ دکھاتے ہیں.
حبک یا رسول اللہ,
نحبک یا رسول اللہ,
رحنا بلقائے رسول اللہ,
فرحنا بلقائے رسول اللہ.
دعوت اسلامی کے دینی کاموں کے سلسلے میں اس وقت حبشہ میں حاضر ہوں. مدنی چرن کے ناظرین کی خدمت میں بھی عرض کروں گا کہ آپ بھی دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کیجئے, اور امیر اہل سنت کی خدمت میں عرض کروں گا کہ حبشہ میں دینی کاموں کے ترقی کے حوالے سے اپنی دعاؤں سے بھی نواز دیں.
اردو زبان بڑی تھوڑا تھوڑا سے جانتا ہے, ہمارا حبشی والے بہت بہت ہی دین پیار کرتے ہیں مدنی چرن کو.
امیر اہل سنت کی خدمت میں عرض ہے, اس وقت میں حبشہ کی سرزمین پہ حاضر ہوں. ماشاءاللہ حبشی عاشقان رسول یہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. حبشہ سے بہت ساری یادیں ہماری وابستہ ہیں. عرب شریف کے بعد سب سے پہلے اسلام جس سرزمین پر پہنچا وہ حبشہ کی سرزمین ہے. ہجرت مدینہ سے پہلے جو ہجرت ہوئی وہ حبشہ کی طرف ہوئی, ماشاء اللہ کثیر عاشقان رسول اس وقت ساتھ موجود ہیں. ایک تو میں یہ چاہوں گا کہ حبشہ کے تعلق سے آپ کچھ مدنی چرن کے ناظرین کو ارشاد بھی فرما دیں کہ ہجرت حبشہ کس انداز میں ہوئی، دو مرتبہ یہ ہجرت حبشہ کا سلسلہ ہوا، نجاشی بادشاہ کون تھے، اس تعلق سے بھی کچھ ارشاد فرما دیں.
رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، حبشہ سے تو اپنے مہمان آئے بھی ہیں، جی ہاں ماشاءاللہ، اور یہ بڑی مقدس سرزمین ہے اور صحابہ کرام کے قدم اس سرزمین نے چومے ہیں، شرف حاصل ہے اس کو الحمدللہ. تو جب سرزمین مکہ مکرمہ اپنی تمام تر کشادگیوں کے باوجود مسلمانوں پر تنگ ہو گئی، اللہ کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاہنے والوں کو طرح طرح کی اذیتوں سے دوچار کیا گیا اور انہیں مصیبتوں اور بلاؤں میں گرفتار کیا گیا، تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جانب حبشہ ہجرت کر جانے کا فرمایا کہ سرزمین حبشہ میں ایسا عادل بادشاہ ہے جس کے ہاں کسی پر ظلم نہیں کیا جاتا، تم لوگ اس کے ملک میں چلے جاؤ حتیٰ کہ اللہ پاک تمہارے لیے کشادگی اور ان مصائب سے، ان مصیبتوں سے نکلنے کا راستہ بنا دے جن میں تم مبتلا ہو. تو اللہ کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت پا کر اعلان نبوت کے پانچویں سال رجب شریف کے مہینے میں 11 مرد اور 4 عورتوں نے جانب حبشہ ہجرت کی. پھر افواہ اڑی کے مکے والے سب مسلمان ہو گئے، تو حبشہ سے مسلمان واپس آ گئے، تو خبر غلط ثابت ہوئی. پھر کچھ عرصے بعد دوسری ہجرت، جس میں تقریباً 83 مسلمان تھے، اور نجاشی بادشاہ نہ صرف مسلمان ہو گیا تھا بلکہ مسلمانوں کے ساتھ بہت اچھا سلوک بھی کیا. تو ماشاء اللہ یہ وہ سرزمین ہے، اللہ اس کی برکت نصیب فرمائے. میرا بھی دل کرتا ہے کہ کاش حبشہ کی سرزمین چومنے کا شرف حاصل ہو، یعنی مطلب زیارت ہو وہاں. حالانکہ اپنے لیے ہے، مطلب چاہنے والے محبت کرنے والے حضرات ہیں وہاں، اگرچہ لینگویج پرابلم ہے، لیکن وہ ہماری بولی نہیں سمجھتے، لیکن یہ کہ ہیں اہل محبت ہیں ماشاء اللہ. دیکھو کتنے جمع ہو گئے تھے، آپ نے بھی اسکرین پر دیکھا نا، داؤد اسلامی کہاں نہیں، کثیر تعداد میں یہ لوگ جمع تھے. تو یہ ہمارے رکن شورا حاجی اسد مدنی، یہ حافظ بھی ہیں، عالم بھی ہیں، اور ماشاء اللہ مدنی بھی ہیں، عربی بھی اچھی بول لیتے ہیں. تو یوں مطلب یہ ان کی ماشاء اللہ ترکیب جو مدینہ مدینہ، یہ عربی میں انہوں نے بیانات اور فرمائے ہوں گے، تو یہ قوم امنڈ آئی ہے. لوگ پیاسے ہیں، دنیا بھر میں پیاسے ہیں، ان کو کوئی بس دین کی طرف بلائے تو یہ دوڑے دوڑے چلے آتے ہیں. یہ حقیقت ہے، مطلب کہیں بھی جائیں ہم، لوگ پیاسے ہیں، آپ کی بہت ضرورت ہے لوگوں کو. مدنی قافلوں میں سفر کریں، یعنی باہر ملکوں ہی کی بات نہیں ہے، خود اپنے شہر کے اندر ایسے ایسے علاقے ہیں جہاں مطلب لوگوں کو کچھ بھی نہیں پتا بیچاروں کو. مسجدیں بعض آپ کو ویران ملیں گی، آپ کی بہت ضرورت ہے. قافلے میں جائیں، مدنی قافلہ وہاں ٹھہرے، نیکی کی دعوت دے، تو انشاءاللہ لوگ جوک در جوک چلے آئیں گے. ان کو جن باتوں کی ضرورت ہے وہ باتیں آپ نے ان کو بتانی ہے، باقی بہت مشکل ہے. اور باتیں بتائیں گے تو نماز کی باتیں بتائیں، سنت کی باتیں بتائیں، پانی پینے کا طریقہ، کھانے کا طریقہ، موت کی، قبر کی، آخرت کی باتیں بتائیں گے، ذکر مدینہ کریں گے، حج کی بات کریں گے، مدینہ شریف کی حاضری کی بات کریں گے. تو عشق رسول تو بڑا چھپا ہوا ہے لوگوں میں. بہت پرانا واقعہ ہے کہ چائنا میں ایک قافلہ گیا اپنا کاشغر میں، بہت پرانی بات ہے. تو وہاں وہی پرابلم کے لینگویج پرابلم، یہ ان کی بات نہ سمجھے، وہ ان کی بات نہ سمجھے، کسی مسجد میں پہنچ گئے، اب لوگ حیرت سے ان کو ٹک ٹکی باندھ کے دیکھتے تھے کہ کون آ گئے. تو پھر وہ اسلامی بھائی ان میں جو سمجھدار تھے انہوں نے مشاورت کی, بولا کہ ان کو قریب لانے کا ایک ان کو طریقہ سوجا. انٹرنیشنل نعت ہے مولا یا صلی وسلم, یہ انہوں نے پڑھنی شروع کی مل کر, سمجھے قریب آ گئے. تھے تو مسلمان اور عشق رسول اور مسلمان, یہ چولی دامن کا ساتھ. تو بولے یہ بڑا انٹرسٹ لینے لگے, یہاں تک کہ بازوں کی آنکھوں میں آنسو دیکھے گئے. اور یوں ان سے مطلب تھوڑا وہ معانست ہوئی, کچھ قرب اور اجنبیت تھوڑی دور ہوئی. تو ان کو جیسے بولا ہم نے مسواک کا سمجھا, ان کو مسواک کا کچھ بھی نہیں پتا تھا. تو ہم لوگ مل کے گئے اور جا کر جنگل سے مسواکیں کاٹی, پینٹ کر دی, مسواکیں کرنے لگے. وہ جوتے پہن کر مسجد میں آتے تھے, وہاں علم نہیں. تو پھر ان کو سمجھایا کہ یہ مسجد ہے, اس کا ادب ہے, یہ استعمالی جوتے مسجد میں نہیں لائے جاتے. تو یہ مان گئے, مطلب باہر اتارنے لگے. اس طرح ان کے لوگ پیاسے ہیں, ان کی ضرورت کی باتیں ان کو بتائی جائیں, نیکی کی باتیں جو ان کو ضرورت ہے اور ان کی سمجھ کی باتیں, بنیادی باتیں, تو انشاءاللہ یہ کیوں نہیں سنیں گے, ضرور سنیں گے آپ کی بات. تو موقع کی مناسبت سے لوگوں کی نفسیات کے مطابق نیکی کی دعوت دی جاتی ہے. انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا. آپ کریں, مدنی قافلوں میں سفر کریں, انشاءاللہ بڑے فوائد حاصل ہوں گے اس کے, انشاءاللہ الکریم. اور فوائد سامنے ہی آپ کے, یہ ٹرینیں بھر بھر کر یہاں آ رہی ہیں, یہ کوئی آسان تھوڑی ایسے تھوڑی آ رہی ہیں. مدنی قافلوں نے بڑا جا کے کام کیا ہے الحمدللہ. وہاں سے خود مدنی قافلے کافی سفر کرتے, لیکن سب سے پہلے تو یہیں سے نکلا نا, جو کچھ کراچی سے ہی سب چلے. تو آہستہ آہستہ یہ ماشاء اللہ مختلف شہروں میں, بلکہ مختلف ملکوں میں الحمدللہ دعوت اسلامی پھیل گئی. اللہ کی رحمت سے دنیا بھر میں پھیلے گی انشاءاللہ. یوں کہوں کہ پھیل گئی تو بھی کوئی زیادہ مبالغہ نہیں ہے, بہت سارے ملکوں میں دعوت اسلامی کا کام ہو رہا ہے اللہ کی فضل سے. اللہ کرم,
اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں, اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں, اے دعوت اسلامی تیری مچی ہو, اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو.
زندہ باد, زندہ باد
دعوت اسلامی,
زندہ
دعوت اسلامی ہے یہ, دعوت اسلامی ہے, دعوت اسلامی ہے یہ, دعوت اسلامی ہے, اللہ کی نعمت ہے یہ, دعوت اسلامی آقا کی عنایت ہے, دعوت اسلامی, دعوت اسلامی ہے یہ, دعوت اسلامی ہے, دعوت اسلامی ہے یہ, دعوت اسلامی ہے, زندہ باد دعوت اسلامی ہے یہ, دعوت اسلامی ہے, دعوت اسلامی ہے یہ, دعوت اسلامی ہے, عشاق محمد کی ٹھنڈک ہے یہ آنکھوں کی, ہر دل میں سرایت ہے یہ, دعوت اسلامی, دعوت اسلامی ہے یہ, دعوت اسلامی ہے, دعوت اسلامی ہے یہ, دعوت اسلامی ہے, زندہ باد دعوت اسلامی ہے یہ, دعوت اسلامی ہے, دعوت اسلامی ہے یہ, دعوت اسلامی ہے.
سبحان اللہ, سبحان اللہ.
صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
امیر رسول کی بارگاہ میں عرض ہے، میں عبدالغفور اٹاری باب المدینہ کراچی سے عرض کر رہا ہوں. کوئی ایسا شخص فجر میں مسجد میں حاضر ہوا کہ امام صاحب فجر کی دوسری رکعت میں ہیں، اگر وہ سنتیں پڑھے گا تو جماعت نکل جائے گی، تو وہ جماعت میں شامل ہو جائے یا کیا کرے، اور اگر جماعت میں شامل ہو جائے تو سنتیں کب ادا کرے؟ جزاک اللہ خیرا کثیرا، نگاہ کرم کی التجا.
ایسی صورت میں جماعت میں شریک ہو جائے، اور اب فجر سورج نکل آئے، اس کے 20 منٹ کے بعد سے لے کر زہوہ کبریٰ سے پہلے پہلے یہ 2 سنتیں ادا کرنا یہ مستحب ہے کہ ادا کر لے، اچھی بات ہے، کرنا چاہیے. اور جب زہوہ کبریٰ، یہ عام طور پہ اس کو زوال بولتے ہیں، یہ ہو جائے تو اب اس کا وقت ختم ہو گیا، سنت پڑھنے کا مستحب بھی نہ رہی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میرا نام محمد حنزلہ رضا عطاری ہے. پیارے بابا جان، کیا وضو کرتے وقت چہرہ کانوں کی لو تک دھونا فرض ہے؟ اس حوالے سے رہنمائی فرما دیجئے، میرے اور میرے گھر والوں کے لیے دعا بھی فرما دیجئے، جزاک اللہ خیرا.
جی، یہ کان پٹی جو ہے نا، یہ کلموں کے بعد جو حصہ ہے، یہ سب دھلنا چاہیے، ایک لو سے دوسری لو تک کان کی، یہ سب پر 2 قطرے کم از کم بہ جائیں، خیال رکھنا ہے. کہ بعض اوقات یہ کہ یوں یوں کرتے نا، یوں نہیں کرتے، یہ سب مطلب ادھر پانی پھیرنا ہے. اگر بال برابر بھی جگہ سوکھی رہ گئی تو وضو نہیں ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ.
پیارے امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ کچھ لوگ اعلی حضرت شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کا منقبت کا شعر ورفعنا لک ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر، بول بالا ہے تیرا ذکر ہے اونچا تیرا، اس اشعار کو نعت میں پڑھتے ہیں یا اپنے بیان میں اس کو نعت سے تشبیہ دیتے ہیں، تو ایسا کرنا کیسا ہے، اور ایسے حضرات کے لیے آپ کیا نصیحت فرمائیں گے؟
یہ منقبت کا شعر اعلی غوث پاک کی منقبت میں ہے. ورفعنا لک ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر، بول بالا ہے تیرا ذکر ہے اونچا تیرا. یعنی کہ یہ آیت مبارکہ ہے کہ اس کی برکتیں اے میرے مرشد غوث پاک آپ کو بھی حاصل ہیں، اور اللہ پاک نے آپ کا بھی درجہ بلند کیا، آپ کا نام بھی بلند کیا. یہ مفہوم اس کا سمجھ میں آتا ہے، لیکن اس کو اس طرح بھائی نعت میں پڑھ رہے ہوتے پتہ نہیں ہوتا، نہ پڑھنے والوں کو سمجھ آتی ہے نہ سننے والوں کو، یوں گاڑی چل رہی ہوتی ہے چلے مطلب. ہاں بھی حرج بھی نہیں ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی یہ آیت نازل ہوئی ہے ورفعنا لک ذکرک، مانا میں نے کہا مانا کی طرف توجہ تو ہوتی نہیں ہے.
بعض اکابر علماء کے کلام میں بھی انہیں لکھا ہوا، ان کی تحریروں کے اندر بھی یہ موجود ہے اس طرح، تو چونکہ مانا کے اعتبار سے کوئی اس میں حرج نہیں.
ناتیا اس میں پڑھے تو منع بھی نہیں ہے، لیکن ہے یہ منقبت کا شعر اعلی حضرت نے جو ہے منقبت میں لکھا ہوا ہدا کے بخشش میں غوث پاک کی. صلو علی الحبیب
دم دما دم دستگیر
غوث اعظم دستگیر،
کون ہے میرا پیر
غوث اعظم دستگیر،
سارے پیروں کے ہیں پیر
غوث اعظم دستگیر،
آپ ولیوں کے امیر
غوث اعظم دستگیر،
آپ ہیں پیروں کے پیر
غوث اعظم دستگیر،
بے مثال و بے نظیر
غوث اعظم دستگیر،
دل پسند و دل پذیر
غوث اعظم دستگیر،
ہو کرم میرے پیر
غوث اعظم دستگیر،
زیر ہو نفس شریر
غوث اعظم دستگیر،
ہر بلا کو دیجئے چیر
غوث اعظم دستگیر،
دم دما دم دستگیر
غوث اعظم دستگیر،
میرا پیر میرا پیر
غوث اعظم دستگیر.
سید احمد آزاد سوال کر رہے ہیں کہ گھر یا دکان وغیرہ میں جب قرآن خوانی کروائی جاتی ہے تو بچے بڑے تقریباً بلند آواز سے بھی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، کیا یہ طریقہ شرعاً درست ہے؟
سب مل کر اگر قرآن کریم پڑھتے ہیں اس طرح بلند آواز سے، جیسے کہ بارش میں لکھا کہ اکثر تیجوں میں اس طرح لوگ بلند آواز سے پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو اس کو حرام لکھا ہے کہ جب سب مل کر پڑھ رہے ہیں تو بس اتنی آواز سے پڑھیں کہ خود سنیں۔ ہاں اگر سب سننے کے لیے جمع ہے تو ایک پڑھے بلند آواز سے، باقی سب سنیں۔ تو یہاں سب سننے کے لیے تو آئے نہیں ہوتے، پڑھنے کے لیے آئے ہوتے ہیں، تو پھر زور سے نہیں پڑھنا ہے۔ طلبا کرام یہاں پڑھ رہے ہوتے ہیں بلند آواز سے، سبق کی تکرار کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ چونکہ تلاوت نہیں کر رہے ہوتے، یہ تکرار کر رہے ہوتے ہیں سبق، تو ان کے لیے ایسے موقع پر جائز ہے، صرف تکرار کے موقع پر سبق کی ریپیٹ سبق کرنا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔
شیخ طریقت امیر اہل سنت سے سوال ایک یہ ہے کہ اگر کوئی چیز راستے سے گری پڑی مل جائے اور وہ ایسی چیز ہو کہ زمین پر پڑی خراب ہو جائے گی، تو اسے اٹھا کر سائیڈ پر رکھ دیا جائے تاکہ لوگوں کے پاؤں وغیرہ میں نہ آئے، تو کیا ایسا کرنا درست ہے؟ یا پھر ہم نے اگر اس چیز کو ہاتھ لگا لیا تو پھر اس کے مالک تک ہی اسے پہنچانا ضروری ہوگا؟
اس کی صورت اپنے لیے اٹھایا تھا تب تو مالک کو پہنچانا پڑے گا، یعنی ڈھونڈنا پڑے گا مالک کو، اور اگر مالک کی امید ہی نہیں رہی تو اب یہ کہ کسی ایسے شخص کو دے دے کہ جس کو زکات دے سکتے ہیں، فقیر جو شرعن ہو اس کو دے دی جائے، اور اگر اپنے لیے نہیں اٹھائی تو اب یہ کہ اگر ڈھونڈتا ہے، اعلان کرتا ہے لے لیا کہ وہ مالک مل جائے تو اچھا ہے، تو مالک ملنے کی امید نہ رہی تو اب خود فقیر ہے تو خود رکھ سکتا ہے، دوسرے فقیر کو دے سکتا ہے، مسجد کے چندے میں مدرسے کے چندے میں بھی دے سکتا ہے، اور اب یہ کہ خراب ہونے کا خطرہ ہے تو اس کا بھی بارش میں ہے مسئلہ۔
سب وہ اٹھا لینے کا حکم ہے اور اس کو پھر قاضی کے حکم سے اس کو فروخت کرنے وغیرہ کا حکم ہے، یہاں جو کنڈیشن ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر نہیں اٹھائیں گے تو راستے میں مثال کے طور پر پاؤں رہے گا اس کے اوپر اور وہ خراب ہو جائے گی، تو اٹھا کر ایک طرف رکھ دینے کے حوالے سے یہ پوچھ رہے ہیں۔
جی جی، سمجھ میں تو آتا ہے کہ کوئی حرج نہ ہو جبکہ اس کے ضائع ہونے کا خوف نہ ہو۔
ہاں، یعنی جگہ ایسی ہو کہ جس میں اگر تلاش کرتا ہوا آیا بندہ جس کی چیز تھی، تو اب ایسی جگہ نہ رکھ دی ہو کہ اس کی نظر ہی نہ پڑے، تو اس صورت میں اٹھا کر رکھنا یہ سمجھ آتا ہے کہ اسے رکھ دینا چاہیے۔
اور اب قاضی کی جگہ تو تھانہ ہی ہے، بس قاضی تو ہے نہیں یار،
جی
جہاں جمع کرائے آدمی، جی تھانے میں جمع ہوتی چیزیں۔ نہیں، سب تھانے سے نہیں ہوتے۔ ہاں، اب میں ہم جو مسکرا رہے ہیں تو یہ آپ سمجھتے ہوں گے کہ شاید روڈ پہ زیادہ محفوظ رہے گی، لیکن سب ایسے نہیں ہوتے۔ مجھے پتا نا، مجھے میں بھی ایسا ہی سمجھتا تھا کہ یار یہ کسی کام کے نہیں ہے لوگ، لیکن جب میرے بڑے بھائی کا حادثہ ہوا، ٹرین میں کٹ گئے، وہ کہا جاتا کہ وہ حیدرآباد پر پہنچے تھے، پنجاب سے آ رہے تھے، تو وہ پانی پینے اترے اور جو مگ تھا وہ زمین پر گر گیا اور ٹرین کی سیٹی بج گئی تھی، تو یہ جلدی سے پلٹے اور مگ یا چمبو جو بھی تھا گلاس وہ واپس رکھا انہوں نے سبیل پر، اور لپک کر وہ ٹرین کی طرف آئے، تو کہتے ہیں کیلے کے چھلکے پر پاؤں پڑا۔ کیلے کے چھلکے ہم پھینک دیتے ہیں نا، بعض وقت کسی کی جان لے سکتے ہیں، تو ایسا ہی ہوا، کیلے کے چھلکے پہ پاؤں پڑا، پاؤں پسلا، انہوں نے ایک دم سے وہ ہینڈل پکڑ لیا اس کا ٹرین کا، دروازے جو ہوتے ہیں نا سیڑھیاں، تو وہ ہاتھ سے سلپ ہو گیا، پٹری کے نیچے چلے گئے، اس میں کٹ گئی ہے، اللہ غری کا رحمت فرمائے۔ یوں مطلب یہ کہ یہ تو ہو گیا، اب میں کسی طرح بھی حیدرآباد وہ ایمبولینس میں سماجی ادارے کے اس میں پہنچا لینے کے لیے لاش کو، زندگی میں پہلی بار حیدرآباد پہنچا تھا میں، تو سخی سلطان شیخ عبدالوہاب جیلانی رحمت اللہ علیہ کے دربار میں حاضری بھی دی، نام کافی سنا تھا، خواہش بھی تھی اس حال میں آیا ہوں، آگے خیر، تو آگے کے معاملات ان کے کرم سے، اللہ والوں کی نظر سے، انہیں کے حیرت انگیز طور پر حل ہوئے، وہ یہ کہ مجھے اس وقت حیرت ہوئی کہ پولیس نے شفقت کی مجھ پر, اور جو جو ان کی جیب سے نکلی تھی رقم میرے بھائی کی, کاغذات رقم یہ سب میرے پاس رکھتی کہ یہ یہ اس میں سے ملا ہے. اس وقت مجھے تھوڑا تعجب, مشہور ہے نا کہ یہ تو مطلب آپ سمجھ گئے ہوں گے, لیکن ہر فرد پولیس میں اس طرح کا نہیں ہوتا کہ دوسروں کا مال کھا جائے, اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں. یہ اس وقت مجھے احساس ہوا کہ ان لوگوں نے مجھ پر شفقت کی اور بڑی آسانی سے وہ لاش بھی دے دی, ورنہ بہت ستایا جاتا ہے, بڑی رشوتیں لی جاتی ہیں, سنا ہے بعض جگہ پر آسانی سے اور بڑے سوال جواب ہوتے ہیں, لیکن الحمدللہ بہت آسانی سے یہ میرا کام ہو گیا. مجھے کوئی جانتا نہیں تھا اس وقت, نہ میری کوئی شہرت تھی, کچھ بھی نہیں, لیکن یہ کہ کچھ ایسے رشتے دار یا ہمارے دور کے جو عزیز تھے ان لوگوں نے بھی کوئی شاید کوشش کی تھی اس میں, کوشش تو کی تھی, تاہم بارہ لے کے وہ تھانے والوں نے میرے ساتھ اس نے سلوک کیا, اچھا سلوک کیا, لاش مل گئی. ہم اسی میں ڈیڈ باڈی لے کر واپسی میں شاید آ گئے تھے. یہ حیرت انگیز, گرم لباس, سردیاں نے گرم لباس وغیرہ بھی لیا تھا ساتھ میں, وہ ایمبولینس جہاں سے لی تھی نا ہم نے, انہوں نے کہ رات شاید وہاں گزارنی پڑے گی اپنے, وہ راتوں رات واپس آ گئے. شاید ان کو بھی تعجب ہو رہا تھا کہ یہ سب کیسے ہو گیا, یہ اللہ کا کرم ہوا. تو اچھے برے ہر جگہ ہوتے ہیں, اللہ کریم جو برے ان کو بھی اچھا کرتے ہیں, جو اچھے ہیں ان کو اللہ اچھا رکھے, بری نظر سے بچائے, بری صحبت سے بچائے, برائیوں سے بچائے. ظاہر ہے کہ دکھی آ رہا ہوں, ہاں مجھے یاد پڑتا یہ کہا تھا پولیس نے کہ آپ ویسے ہی دکھی ہیں, غم زدہ ہیں, ہم آپ کو کیا مزید صدمے پہنچائیں, اس طرح کے مجھے یاد پڑتا جملے بھی کہتے ہیں انہوں نے. مجھ پر رحم آیا تھا ان کو, میرا مزہ بھی لیا, داڑھی جب سے آئی تھی رکھ لی تھی, اس وقت بھی میں عرف مولانا ہی تھا, تو مولانا سے لوگ خار کھاتے ہیں, سب نہیں خار کھاتے الحمدللہ. ایک تعداد ایسی مسلمانوں کی دنیا بھر میں ملے گی اپنے کو کہ جو داڑھی دیکھ کر اور مذہبی حلیہ دیکھ کر اٹریک ہوتے ہیں اور عزت کرتے ہیں. گھبرائے نہیں آپ داڑھی رکھنے کے, معاشرہ جو بھی ہو, معاشرے کے پیچھے اپنے کو نہیں چلنا, ہمیں اسلام کے پیچھے چلنا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. جو چیزیں یہ جو خراب ہونے والی لقطے کی جو بات ہوئی تھی, تو جو چیزیں خراب ہو جانے والی ہیں جیسے پھل اور کھانے, ان کا اعلان صرف اتنے وقت تک کرنا لازم ہے کہ خراب نہ ہو, اور خراب ہونے کا اندیشہ ہو تو مسکین کو دے دے. یوں ہی کسی حقدار کو کہ جو زکات جس کو دی جا سکتی ہے نا, اسے وہ دے دے. صلو علی الغبیب صلی اللہ علیہ محمد. جواب دیجئے
لبیک لبیک.
فیضان سنت جلد پہلی کے تین ابواب یعنی چیپٹرز کے نام بتا دیجئے. ہیں زیادہ ہاں, لیکن ان میں سے تین نام بتا دیجیے.
فیضان بسم اللہ, آداب طعام, فیضان رمضان.
جواب درست ہے, شہنشاہ بغداد حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے دو لقب بتائیے. لقب کافی ہیں, ان میں سے دو بتائیے القاب.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
محی الدین اور غوث الثقلین.
جواب درست ہے. اس اسلام کے تیسرے خلیفہ کا نام؟
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ.
جواب درست ہے. شکریہ ادا کرتے وقت کے ایک مشہور الفاظ ہیں حدیث پاک میں, وہ الفاظ کون سے ہیں؟
جزاک اللہ خیرا.
جواب درست ہے. نواز رسول صحابی نبی حضرت امام حسن مجتبی ابن مولا علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کی مدت کتنی تھی؟
تقریباً 6 ماہ.
جواب درست ہے. ظہر کی نماز کی رکعتوں کی تعداد بتائیے.
بارہ.
جواب درست ہے. جنات کس چیز سے پیدا ہوئے؟
آگ سے.
جواب درست ہے.
اور اپنی دید کا شربت
پلائے. اس شعر کا دوسرا مصرع بتائیے. زہ عزتو اعتلاء محمد صلی اللہ.
کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
جواب درست ہے. اس شعر رونق کل اولیاء یا غوث اعظم دستگیر کا دوسرا مصرع سنا دیجئے.
پیشوائے اتقیا یا غوث اعظم دستگیر.
جواب درست ہے. اچھا اس میں مجھے 10 سوال ملے, 11ویں کی نسبت سے 11 میں کر دیتا ہوں. میرے پیر و مرشد غوث پاک کے مولد کا نام بتائیے, یعنی ولادت گاہ کا نام بتائیے. یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت گاہ مشہور ہے مکہ مکرمہ. میرے مرشد غوث پاک کی ولادت گاہ, آپ کی ولادت کس مقام پر ہوئی؟ بہت مشہور ہے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.
جیلان میں ہوئی.
جواب درست ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
امیر اہل سنت.
بہار شریعت پہلی جلد صفحہ نمبر 725 نماز مریض کا بیان میں ایک مسئلہ لکھا ہے. پانی میں ڈوب رہا ہے, اگر اس وقت بھی بغیر عمل کثیر اشارے سے پڑھ سکتا ہے, مثلا تیراک ہے یا لکڑی وغیرہ کا سہارا پا جائے, تو پڑھنا یعنی نماز پڑھنا فرض ہے جبکہ نماز کا وقت ہو گیا ہے, ورنہ معذور ہے, بچ جائے تو قضا پڑے. یہ مطلب بڑا اہم جزئیہ, بہت توجہ طلب مسئلہ ہے کہ نماز بندے کو معاف نہیں ہے کسی حالت میں بھی, ہے نا. کہ اگر ڈوب رہا ہے اور خود تیرنا جانتا ہے اور بغیر عمل کثیر کے, عمل کثیر اس عمل کو بولتے ہیں کہ ایسا کوئی نماز کے دوران کام کیا کہ جو دیکھنے والا یہ کہے کہ یہ نماز میں نہیں ہے, یا اس کو ظن غالب ہو, خیال جم جائے کہ نماز میں نہیں ہے, تو ایسی صورت میں نماز اس کی ٹوٹ جاتی ہے عمل کثیر میں. لیکن عمل کثیر اگر نماز ہی کی اصلاح کے لیے کیا تو پھر اس میں اجازت ہوتی ہے. اچھا, تو اس میں یہ کہ لکڑی وغیرہ سہارا آ گیا اس کو اور یہ ہوش و حواس بھی قائم ہے, نماز پڑھنے کی کیفیت پوزیشن میں ہے یہ, تو نماز اس کو پڑھنی فرض ہے اس وقت کی. اور اگر ایسا کچھ نہیں ہے تو پھر یہ کہ وہ اس میں مجبور ہے, معذور ہے. اگر زندہ بچ جائے تو بعد میں قضا کرے, معاف نہیں ہے نماز, ہے نا. تو یہ نماز کی بڑی اہمیت ہے اس میں. یہ مدنی پھول آپ کو ڈائری سے میں نے لکھا ہوا ہے, عرض کیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل.
أبي كلب بر جو ذكر ہے بے مثال آیا کمال آیا جو ہجرے
ست کروڑ مرحبا. اللہ پاک ان سب کو باعمل عالم دین, مفتی اسلام اور دعوت اسلامی کا مخلص مبلغ بنائے, اور انہیں ماں باپ, نانا نانی, دادا دادی اور خاندان والوں سمیت بار بار حج نصیب کرے, بار بار میٹھا میٹھا شہر سے میٹھا مدینہ دکھائے. صلو علی الحبیب
صلی اللہ علی محمد. مدنی چل کے ناظرین, آئیے بڑی ایمان افروز آپ کو ایک ویڈیو دکھاتے ہیں.
سبحان اللہ, کیا بات ہے.
ہم اس وقت عالمی مدی مرکز فیضان مدینہ میں موجود ہیں اور میرے ساتھ ہیں حاجی صدام عطاری. اچھا, یہ حاجی بنے کیسے, یہ سننے والی بات ہے. پچھلے سال الحمدللہ امیر اہل سنت مولانا الیاس قادری صاحب دامت برکاتہم عالیہ نے جمعرات والے جن دعوت اسلامی کے پوری دنیا میں اجتماع ہوتے ہیں, فیضان مدینہ کراچی میں بھی ہوتے ہیں, یہاں پر دعا دی تھی. فرمایا کہ جو اسلامی بھائی جمعرات اجتماع کی رات 12 جمعراتیں لگاتار مسجد میں گزارے, اس کو اللہ کریم 12 حج کروائے. اب ان کا توکل تھا ولی کامل کی دعا میں سے حصہ پانے کا. الحمدللہ انہوں نے نیت کر لی اور رات اعتکاف کر لیا. ایک رات یہاں اعتکاف کیا, دوسری رات اعتکاف کے اجتماع میں الحمدللہ اس دعا کی برکت سے ان کا تیسرا اعتکاف اللہ کریم نے مکہ میں کروایا, چوتھا اعتکاف ان کا منا شریف میں ہوا, اور پانچواں اعتکاف ان کا مدینہ شریف میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں ہوا. اب پانچ اعتکاف ہو گئے. جب یہ حج سے واپس آئے تو الحمدللہ امیر السنت دامت برکاتہم عالیہ نے اس حدیث پاک میں سے حصہ چاہا کہ حاجی جب تک اپنے گھر نہیں پہنچتا اس کی دعا قبول ہوتی ہے, تو ان کو ایئرپورٹ سے اپنے گھر بلوا لیا. انہیں ماشاءاللہ تحائف پیش کیے. اب امیر علیہ سنت نے بھی انہیں عیدی پیش کی, تو امیر علیہ سنت دامت برکاتہ مالیہ کے ساتھ آپ کے خلیفہ یعنی آپ کے شہزادے حاجی عبید رضا تاری مدنی دامت برکاتہ مالیہ آپ نے بھی ملاقات وغیرہ کی, تو عیدی دے رہے تھے آپ. اچھا جب عیدی دینے کا وقت آیا تو ان کا جب نمبر آیا تو عیدی ختم ہو چکی تھی, تو اب آپ نے ان کو دعا دے دی, اللہ کریم آپ کو بغداد کا مسافر بنائے. الحمد للہ یہ چار ربیع الآخر کو آپ کو دعا دی گئی تھی, آج دو ربیع الآخر کو ان شاء اللہ الکریم ان کا بغداد شریف کا یعنی حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ کا مزار کا سفر ہو رہا ہے. تو یہ ہے رات اعتکاف کی برکت. اچھا ہوا یہ کہ جب یہ حج سے واپس آئے اس کے بعد بھی انہوں نے جمعرات اجتماع میں شرکت تو نہیں چھوڑی بلکہ اس کے ساتھ رات اعتکاف بھی یہ لگاتار کرتے رہے. اس برکت سے اللہ کریم نے کو بغداد کا مسافر بھی بنا دی. بظاہر یہ اسلامی کوئی امیر یا پیسے والی پارٹی نہیں ہے, نارمل سے اسلامی بھائی ہیں, اور الحمد للہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی بھی بات ختم نہیں ہوئی. میں ان شاء اللہ الکریم اس درس سے اجمیر کا ٹکٹ لے کے خواجہ صاحب کی بارگاہ میں بھی ضرور حاضر ہوں گا. تو وہ جو جمعرات اجتماع میں تو آتے ہیں لیکن رات اعتکاف نہیں کرتے, تو وہ دیکھ لیں کہ رات اعتکاف میں کیا کچھ رکھا ہوا ہے. اللہ کریم ہمیں جمعرات اجتماع میں اول تاخیر شرکت کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
یہ دو ربیع الاخر گزر گئی, یہ تو چند روز پہلے کلپ ہوگا, آج تو چھٹی شب ہے.
جی جی
ماشاءاللہ. اچھا چار ربیع الاخر کو دعا دی اور دو ربیع الاخر کو یہ بغداد چلے گی ان کا. اچھا
پہلے یہ واقعہ تو پہلے ہوا تھا نا, تو پھر
تو حج سال پہلے کا ہوگا یا کئی سال پہلے
حج بھی کیا اور پھر یہ واقعہ تھا, ماشاء اللہ پابند ہو گئے
حاجی بھی بن گئے.
جی جی نہیں وہ پھر وہ خلیفہ میرے آپ جانشین سے جو ملاقات ہوئی تو اس میں ان کو عیدی جو بانٹتے ہیں تو اتفاق سے اس ٹائم ختم ہو گئی, تو جانشین نے ان کو دعا دی اللہ آپ کو بغداد لے جائے, تو ان کا یہ اعتقاد کہ وہ جو دعا تھی وہ ایسی برکت ہوئی کہ الحمد للہ مجھے بغداد کا بھی سفر.
نوٹ کے بدلے دعا مل گئی.
جی جی جی
سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. جس نے تین مرتبہ پڑھا تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں, لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم, لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم, لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم, لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع رب العرش العظیم. صلوا على الحبيب صلى الله على محمد. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں, اور جو مجلس سے خیر و مجلس سے ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مول لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں, سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك, سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك, سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. صلوا على الحبيب صلى الله
على محمد صلى الله عليه وسلم. مدنی چینل کے ناظرین, الحمدللہ امیر علیہ سنت دامت برکاتہ العالیہ نے ربیع الآخر میں نفلی روزے رکھنے کی بھی ترغیب ارشاد فرمائی ہے, اور اسی طرح روزانہ ہی
1100 مرتبہ درود پاک، 500 دفعہ درود پاک اور اسی طرح 313 بار درود پاک پڑھنے کی ترغیب ارشاد فرمائی ہے. ہمیں اس کی مختلف نیتیں بھی موصول ہو رہی ہیں، آئیے آپ کو اس کی کارکردگی دکھاتے ہیں.
ربیع الآخر 1446 میں ملنے والی روزوں کی نیتیں، کل روزے رکھنے والوں کی نیتیں، اسلامی بھائیوں کی تعداد 23,889 23,889، اسلامی بہنوں کی تعداد 2,071 271، ٹوٹل تعداد 25,960 25,960. درود شریف پڑھنے والوں کی نیتیں، کل درود شریف پڑھنے والوں کی نیتیں، اسلامی بھائیوں کی تعداد 1,65,646 165,646، اسلامی بہنوں کی تعداد 5,853 5,853، ٹوٹل تعداد 1,71,499 171,499. 8 اکتوبر 2024 کو مدنی مذاکرے میں ناظرین سے کیے گئے سوالات کے جوابات اور ونر کا نام. سوال نمبر 1، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد کون سے بزرگ غوث اعظم کے مقام پر فائز ہوں گے؟ جواب، امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ. سوال نمبر 2، غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے نانا کا نام بتائیں؟ جواب، شیخ عبداللہ سومائی. سوال نمبر 3، اسلام کے کس عظیم خلیفہ نے مسلمانوں کے دو گروہوں میں صلح کروانے کی خاطر اپنی خلافت چھوڑ دی تھی؟ جواب، حضرت امام حسن مجدبہ رضی اللہ عنہ نے. درست جوابات دینے والوں کے سلیکٹڈ نام، محمد مزمل اتاری اسلام آباد، حافظ فہد علی بن علی نواز جامعت المدینہ سکھر، بنت عابد اتاریہ ترکش کالونی مکلی سندھ، محمد رمضان کوئٹہ بلوچستان، محمد رمضان اتاری شور کوٹ سٹی، اشہد اتاری نوشیر و فیروز سندھ، شہباز اتاری بلدیہ ٹاؤن کراچی. ان سلیکٹڈ ناموں میں سے قرآن دازی یعنی ڈرو کے ذریعے نکلنے والا نام بنت عابد اتاریہ ترکش کالونی مکلی سندھ. ان کو تحفے میں ایک سال کی ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جائے گی. یہ اپنا نام یا جس کا بھی نام پیش کریں گے ان کو ایک سال تک ان کے ایڈریس پر کلرڈ ماہنامہ فیضان مدینہ پہنچایا جائے گا انشاء اللہ الکریم.
آج ناظرین سے جو سوالات کیے جا رہے ہیں وہ نوٹ کر لیجئے. ان سوالات کے جوابات آپ ہمیں ایس ایم ایس کے ذریعے دے سکتے ہیں. سوال نمبر 1، امام حسن مشتبہ رضی اللہ عنہ کی خلافت کی مدت کتنی تھی؟ سوال نمبر 2، اعلان نبوت کے کس سال صحابہ کرام علیم الرضوان نے حبشہ کی جانب پہلی مرتبہ ہجرت کی تھی؟ سوال نمبر 3، وہ کون سی مخلوق ہے جسے آگ سے پیدا کیا گیا ہے؟ ان 3 سوالات کے جوابات آپ ہمیں ایس ایم ایس نمبر 03411255554 پر اور واٹس ایپ نمبر 03128736499 پر دے سکتے ہیں. اسلام میں اپنا نام اور نمبر نہ لکھیں بلکہ اپنے محرم کا نام اور ان کا نمبر لکھیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے.